بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. الف لام را یہ ہیں روشن کتاب کی آیتیں. یقیناً ہم نے آپ پر اے نبی اس عربی قرآن کو نازل فرمایا ہے کہ آپ سمجھ سکیں. ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں آپ کی جانب اس قرآن کو اپنی وحی کے ساتھ نازل فرمانے سے. یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. تفسیر سورہ یوسف. اس سورت کی فضیلت میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے لیکن وہ سخت ضعیف ہے. اس کا ایک متابع تاریخ دمشق ابن عساکر میں بھی ہے لیکن اس کی سند بھی موضوع ہے, من گھڑت ہے. قرآن مجید کا سب سے پیارا قصہ. سورہ بقرہ کی تفسیر کے شروع میں حروف مقطعہ کی بحث گزر چکی ہے. اس کتاب یعنی قرآن شریف کی یہ آیتیں بہت واضح کھلی ہوئی اور خوب صاف ہیں, مبہم چیزوں کی حقیقت کھول دیتی ہیں. یہاں پر تلکا معنی میں ہے ہذہی کے, چونکہ عربی زبان نہایت کامل اور مقصد کو پوری طرح واضح کر دینے والی اور وسعت و کثرت والی ہے. اس لیے یہ پاکیزہ تر کتاب اس بہترین زبان میں افضل تر رسول پر فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام فرشتے کی سفارت میں تمام روئے زمین کے بہتر مقام میں یعنی مکہ مکرمہ اور مدینۃ المنورہ وقتوں میں بہترین وقت میں نازل ہو کر ہر ہر طرح کمال کو پہنچی تاکہ آپ اے نبی ہر طرح سوچ سمجھ سکیں اور اسے جان لیں. ہم بہترین قصہ بیان فرماتے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ اگر کوئی واقعہ بیان فرماتے اس پر یہ آیت اتری. یہ روایت ابن جریر طبری کی ہے. اور روایت میں ہے کہ ایک زمانے تک قرآن کریم نازل ہوتا گیا اور رسول اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے تلاوت فرماتے رہے. پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اگر کوئی واقعہ بھی بیان ہو جاتا تو اس پر یہ آیتیں اتری. پھر کچھ وقت کے بعد کہا کاش کہ آپ کوئی بات بیان فرماتے. اس پر سورہ زمر کی آیت نمبر 23 اتری, اللہ نزل احسن الحدیث, اور بات بیان ہوئی. یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے. روش کلام کی ایک ہی ڈھب دیکھ کر صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ کے رسول بات سے اوپر کی اور قرآن سے نیچے کی کوئی چیز ہوتی یعنی واقعہ, اس پر یہ آیات اتری. پھر انہوں نے حدیث کی خواہش کی, اس پر آیت اللہ نزل اتری. پس قصے کے ارادے پر بہترین قصہ اور بات کے ارادے پر بہترین بات نازل ہوئی. اس جگہ جہاں کہ قرآن کریم کی تعریف ہو رہی ہے اور یہ بیان ہے کہ یہ قرآن اور سب کتابوں سے بے نیاز کر دینے والا ہے. حافظ ابو بکر احمد ابن ابراہیم اسماعیلی لائے ہیں کہ خلافت فاروقی کے زمانے میں آپ نے حمص نامی علاقے کے چند آدمی بلائے. ان میں دو شخص وہ تھے جنہوں نے یہودیوں سے چند باتیں منتخب کر کے لکھ لی تھیں. وہ اس مجموعے کو بھی اپنے ساتھ لائے کہ عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کر لیں گے, اگر آپ نے اجازت دی تو ہم اس میں اسی جیسی اور باتیں بھی بڑھا لیں گے ورنہ اسے بھی پھینک دیں گے. یہاں آ کر انہوں نے کہا کہ امیر المومنین, یہودیوں سے ہم بعض ایسی باتیں سنتے ہیں کہ جن سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو کیا وہ باتیں ان سے لے لیں یا بالکل ہی نہ لیں؟ عمر رضی اللہ نے فرمایا شاید تم نے ان کی کچھ باتیں لکھ رکھی ہیں. سنو میں اس میں فیصلہ کن واقعہ سناؤں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خیبر گیا. وہاں کے ایک یہودی کی باتیں مجھے بہت پسند آئیں. میں نے اسے درخواست کی اور اس نے وہ باتیں مجھ لکھ دیں. میں نے واپس آ کر رسول اللہ سے ذکر کیا. رسول اللہ نے فرمایا جاؤ وہ لے کر آؤ. میں خوشی خوشی چلا کہ شاید رسول اللہ کو میرا ایک کام پسند آ گیا. لا کر میں نے اس کا پڑھنا شروع کیا. اب ذرا سی دیر کے بعد میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت ناراض ہیں. میری زبان سے ایک حرف بھی نہ نکلا اور مارے خوف کے میرا رواں کھڑا ہو گیا. میری یہ حالت دیکھ کر اب رسول اللہ نے ان تحریروں کو اٹھا لیا اور ان کا ایک ایک حرف مٹانا شروع کیا اور زبان مبارک سے ارشاد فرماتے جاتے تھے کہ دیکھو خبردار, ان کی نہ ماننا, یہ تو گمراہی کے گڑھے میں جا پڑے ہیں. اور یہ تو دوسروں کی بہکا رہے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ نے اس ساری تحریر کا ایک حرف بھی باقی نہ رکھا۔ یہ سنا کر عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے بھی ان کی باتیں لکھی ہوئی ہوتی تو میں تمہیں ایسی سزا کرتا کہ اوروں کے لیے عبرت ہو جائے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم ہرگز ایک حرف بھی نہ لکھیں گے۔ باہر آتے ہی جنگل میں جا کر انہوں نے اپنی وہ تختیاں گڑھا کھود کر دفن کر دی۔ مراسیل ابی داؤد میں بھی عمر رضی اللہ عنہ سے ایسی ہی روایت ہے، واللہ اعلم۔ لیکن سامعین، جیسا کہ ہم نے اسی کتاب تفسیر ابن کثیر کے مقدمے میں بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ کے علماء سے ان کی سابقہ آسمانی کتابوں کے حوالے سے باتوں کو ذکر کرنے کے اصول بیان کر دیے ہیں، تفسیر ابن کثیر کے مقدمے کو ایک مرتبہ سن لیا جائے، جس سے بنی اسرائیل سے روایتوں کو اخذ کرنے کے اصول و ضوابط کا علم ہو جائے گا، جن کا ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے میں تذکرہ فرمایا ہے۔
اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين،
جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے ذکر کیا کہ ابا، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا اور دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے۔ یوسف علیہ السلام کا خواب۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری، مسند احمد اور شرح السنن البغوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کریم ابن کریم ابن کریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ نی صحیح بخاری، مسلم اور مسند احمد، مسند ابو داؤد طیالسی اور مسند حمیدی کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ سب لوگوں سے زیادہ بزرگ کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جس کے دل میں اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا مقصد ایسا عام جواب نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر سب لوگوں میں زیادہ بزرگ یوسف علیہ السلام ہیں، جو خود نبی تھے، جن کے والد یعقوب علیہ السلام اور دادا اسحاق علیہ السلام اور پردادا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، یہ سب نبی تھے۔ انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں پوچھتے۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر کیا تم عرب کے قبیلوں کی نسبت یہ سوال کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ رسول اللہ نے فرمایا سنو، جاہلیت کے زمانے میں جو ممتاز اور شریف تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی ویسے ہی شریف ہیں جبکہ انہوں نے دینی سمجھ حاصل کر لی ہو۔ تفسیر میں جریر طبری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نبیوں کے خواب اللہ کی وحی ہوتے ہیں۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں اور سورج چاند سے مراد آپ کے والد اور والدہ ہیں۔ اس خواب کی تعبیر خواب دیکھنے کے 40 سال بعد ظاہر ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ 80 برس کے بعد ظاہر ہوئی، جبکہ آپ نے اپنے ماں باپ کو تخت شاہی پر بٹھایا اور 11 بھائی آپ کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ میرے مہربان باپ، یہ دیکھیے آج اللہ تعالیٰ نے میرے خواب کو سچا کر دکھایا۔ یہ روایت بھی تفسیر میں جریر طبری کی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کا یہ قول انشاءاللہ اسی سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 کے ضمن میں آئے گا۔
قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم۔
یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے خواب کو جب سنا تو کہا پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے اور اسی طرح برگزیدہ کریں گے تمہیں تمہارے رب، اور تمہیں باتوں کی کل بٹھانی بھی سکھائیں گے اور اپنی نعمت تمہیں بھرپور عطا فرمائیں گے، اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، جیسے کہ اللہ نے اس سے پہلے تمہارے داداؤں یعنی ابراہیم و اسحاق علیہ السلام کو بھی بھرپور اپنی نعمت دی۔ یقیناً آپ کے رب اے یوسف بہت بڑے علم والے اور زبردست حکمتوں والے ہیں۔ سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب بیان نہ کرنے کی تاکید. یوسف علیہ السلام کا یہ خواب سن کر اس کی تعبیر کو سامنے رکھ کر یعقوب علیہ السلام نے تاکید کر دی کہ اسے بھائیوں کے سامنے نہ دہرانا، کیونکہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اور بھائی آپ کے سامنے پست ہوں گے، یہاں تک کہ وہ آپ کی عزت و تعظیم کے لیے آپ کے سامنے اپنی بہت ہی لاچاری اور عاجزی ظاہر کریں. تو بہت ممکن ہے کہ اس خواب کو سن کر اس کی تعبیر کو سامنے رکھ کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ابھی سے تمہاری دشمنی ملک جائیں اور حسد کی وجہ سے کوئی نامعقول فریب کاری کرنے لگیں اور کسی حیلے سے تمہیں پست کرنے کی فکر میں لگ جائیں. چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم لوگ کوئی اچھا خواب دیکھو تو خیر اسے بیان کر دو، اور جو شخص کوئی ایسا برا خواب دیکھے تو جس کروٹ پر ہو وہ کروٹ بدل دے اور بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے اور اس کی برائی سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے تو وہ خواب اسے کوئی نقصان نہ دے گا. سنن ابی داود، مسند احمد وغیرہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں خواب کی تعبیر جب تک نہ لی جائے وہ گویا پرندے کے پاؤں پر ہے، ہاں جب اس کی تعبیر بیان ہو گئی پھر وہ ہو جاتا ہے. فائدہ، اسی سے یہ حکم بھی لیا جا سکتا ہے کہ نعمت کو چھپانا چاہیے جب تک کہ وہ از خود اچھی طرح حاصل نہ ہو جائے اور ظاہر نہ ہو جائے. لیکن اس موضوع سے جڑی حدیث سخت ضعیف بلکہ موضوع ہے. یوسف علیہ السلام کی فضیلت، یعقوب علیہ السلام اپنے لخت جگر یوسف علیہ السلام کو انہیں ملنے والے مرتبوں کی خبر دیتے ہیں کہ جس طرح خواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فضیلت دکھائی، اسی طرح وہ آپ کو بلند مرتبہ نبوت کا بھی عطا فرمائیں گے اور آپ کو خواب کی تعبیر سکھا دیں گے اور آپ کو اپنی بھرپور نعمت دیں گے یعنی نبوت، جیسے کہ اس سے پہلے وہ ابراہیم خلیل اللہ کو اور اسحاق علیہ السلام کو بھی عطا فرما چکے ہیں جو آپ کے دادا اور پردادا تھے. اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہیں کہ نبوت کے لائق کون ہے.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑے بڑے نشان ہیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ یعنی یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں. کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا صریح غلطی میں ہیں، یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پہنچا دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے، اس کے بعد تم صلاحیت والے ہو جانا. ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ اسے کسی گمنام کنویں کی تہ میں ڈال آؤ کہ اسے کوئی راہ رو قافلہ اٹھا لے جائے، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. یوسف علیہ السلام سے بھائیوں کا حسد. فی الواقع یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعات اس قابل ہیں کہ ان کا دریافت کرنے والا ان سے بہت سی عبرتیں حاصل کر سکے اور نصیحتیں لے سکے. یوسف علیہ السلام کے ایک ہی ماں سے دوسرے بھائی بنیامین تھے اور یہ سب بھائی اور ماں سے تھے. یہ سب آپس میں کہتے ہیں اللہ کی قسم ابا یعنی یعقوب علیہ السلام ہم سے زیادہ ان دونوں یعنی یوسف اور ان کے بھائی بنیامین کو چاہتے ہیں، تعجب ہے کہ ہم پر جو جماعت ہیں ان کو ترجیح دیتے ہیں جو صرف دو ہیں. یقیناً یہ تو والد صاحب کی صریح غلطی ہے. یہ یاد رہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نبوت پر دراصل کوئی دلیل نہیں، اور اس آیت کا طرز بیان تو بالکل اس کے خلاف پر ہے. بعض لوگوں کا بیان ہے کہ اس واقعے کے بعد انہیں نبوت ملی، لیکن یہ چیز بھی محتاج دلیل ہے، اور دلیل میں قرآنی آیت یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 پیش کی، جس میں لفظ اسبات پیش کرنا بھی احتمال سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا، اس لیے کہ بطون بنی اسرائیل کو اسبات کہا جاتا ہے، جیسے کہ عرب کو قبائل کہا جاتا ہے اور عجم کو شعوب کہا جاتا ہے، پس آیت میں صرف اتنا ہی ہے کہ بنی اسرائیل کے اسبات پر وحی الہی نازل ہوئی انہیں اس لیے اجمالاً ذکر کیا گیا کہ یہ بہت تھے لیکن ہر سبط برادران یوسف میں سے ایک کی نسل تھی پس اس کی کوئی دلیل نہیں کہ خاص ان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت جیسے عظیم منصب پر فائز فرمایا ہو واللہ عالم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف ہی کو ختم کر ڈالو تاکہ ہماری راہ کا کانٹا ہی ہٹ جائے ہم ہی ہم ہمارے ابا کو نظر آنے لگ جائیں اور ابا کی محبت صرف ہمارے ہی ساتھ رہے اب اسے باپ سے ہٹانے کی دو صورتیں ہیں یا تو اسے مار ہی ڈالو یا کہیں ایسی دور دراز جگہ پھینک آؤ کہ ایک کی دوسرے کو خبر ہی نہ ہو اور اسے کر کے پھر نیک بن جانا توبہ کر لینا اللہ معاف کرنے والے ہیں یہ سن کر ایک نے مشورہ دیا یہی سب سے بڑا تھا اور اس کا نام روبیل تھا یہ روایت تفسیر ابن جریر کی ہے کوئی تو کہتا ہے یہودا تھا کوئی کہتا ہے شمعون تھا اس نے کہا بھائی یہ تو ناانصافی ہے بلا وجہ بلا قصور صرف عداوت یعنی دشمنی میں آ کر خون ناحق گردن پر لینا تو ٹھیک نہیں یہ بھی کچھ اللہ کی حکمت تھی رب کو منظور ہی نہ تھا ان میں قتل یوسف کی قوت ہی نہ تھی اللہ کو منظور تو یہ تھا کہ یوسف کو نبی بنائیں بادشاہ بنائیں اور انہیں عاجزی کے ساتھ یوسف کے سامنے کھڑا کریں پس ان کے دل روبیل کی رائے سے نرم آ گئے اور طے ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی غیر آباد کنویں کی تہ میں پھینک دیں قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بیت المقدس کا کنواں تھا انہیں یہ خیال ہوا کہ ممکن ہے مسافر وہاں سے گزریں اور وہ اسے اپنے قافلے میں لے جائیں پھر کہاں یہ اور کہاں ہم جب گردیے کام نکلتا ہو تو زہر کیوں دو بغیر قتل کیے مقصود حاصل ہوتا ہے تو کیوں خون آلودہ ہاتھ کرو ان کے گناہ کا تصور تو کرو یہ رشتہ داری کے توڑنے باپ کی نافرمانی کرنے چھوٹے پر ظلم کرنے بے گناہ کو نقصان پہنچانے بڑے بوڑھے کو ستانے اور حقدار کا حق کاٹنے حرمت و فضیلت کا خلاف کرنے بزرگی کو ٹالنے اور اپنے باپ کو دکھ پہنچانے اور اسے اس کے کلیجے کی ٹھنڈک یعنی یوسف علیہ السلام اور آنکھوں کے سکھ سے ہمیشہ کے لیے دور کرنے اور بوڑھے باپ اللہ کے لاڈلے پیغمبر کو اس بڑھاپے میں ناقابل برداشت صدمہ پہنچانے اور اس بے سمجھ بچے کو اپنے مہربان باپ کی پیار بھری نگاہوں سے ہمیشہ اوجھل کرنے کے در پہ ہیں اللہ کے دو نبیوں کو دکھ دینا چاہتے ہیں محبوب و محب میں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں سکھ کی جانوں کو دکھ میں ڈالنا چاہتے ہیں پھول سے نازک بے زبان بچے کو اس کے مشفق مہربان بوڑھے باپ کی نرم گرم گودی سے الگ کرتے ہیں اللہ انہیں بخشے آہ شیطان نے کیسی الٹی پڑھائی ہے اور انہوں نے بھی کیسی بدی پر کمر باندھی ہے
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون
سارے بھائی یعقوب علیہ السلام اپنے والد سے کہنے لگے ابا آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیئے اور کھیلے کودے اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں کہاں اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زور آور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل عاجز ہی ہوئے سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کے لیے بھائیوں کا باپ سے اصرار بڑے بھائی روبیل کے سمجھانے پر سب بھائیوں نے اس رائے پر اتفاق کر لیا کہ یوسف علیہ السلام کو لے جائیں اور کسی غیر آباد کنویں میں ڈال آئیں اس کے طے کرنے کے بعد باپ کو دھوکہ دینے اور بھائی کو پھسلا کر لے جانے اور اس پر آفت ڈھانے کے لیے سب مل کر باپ کے پاس آئے باوجود یہ تھے بد اندیش بدخواہ برا چاہنے والے لیکن باپ کو اپنی باتوں میں پھنسانے کے لیے اور اپنے گہرے مکر میں انہیں الجھانے کے لیے پہلے ہی جال بچھاتے ہیں کہ ابا آخر کیا بات ہے جو آپ ہمیں یوسف کے بارے میں امین نہیں جانتے ہم تو اس کے بھائی ہیں اس کی خیر خواہی ہم سے زیادہ کون کر سکتا ہے یرتع و یلعب کی دوسری قرات نرتع و نلعب بھی ہے باپ سے کہتے ہیں کہ بھائی یوسف کو کل ہمارے ساتھ سیرت کے لیے بھیجئے، ان کا جی خوش ہوگا، دو گھڑی کھیل کود لیں گے، ہنس بول لیں گے، آزادی سے چل پھر لیں گے، آپ بے فکر رہیے، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے، ہر وقت دیکھ بھال رکھیں گے، آپ ہم پر اعتماد کیجئے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کے متعلق خوف۔ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی اس طلب کا کہ بھائی یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ سیر کے لیے بھیجئے جواب دیتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے مجھے اس سے بہت محبت ہے، تم اسے لے جاؤ گے، مجھ پر اس کی اتنی دیر کی جدائی بھی شاخ گزرے گی۔ یعقوب علیہ السلام کی اس بڑی ہوئی محبت کی وجہ یہ تھی کہ آپ یوسف علیہ السلام کے چہرے پر خیر کے نشان دیکھ رہے تھے، نبوت کا نور پیشانی سے ظاہر تھا، اخلاق کی پاکیزگی ایک ایک بات سے آیا تھی، صورت کی خوبی سیرت کی اچھائی کا بیان تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں باپ بیٹوں پر صلاۃ السلام ہو۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ممکن ہے تم اپنی بکریوں کے چرانے چگانے اور دوسرے کاموں میں مشغول رہو اور اللہ نہ کرے کوئی بھیڑیا آ کر اس کا کام تمام کر جائے اور تمہیں پتا بھی نہ چلے۔ آہ، یعقوب علیہ السلام کی اسی بات کو انہوں نے لے لیا اور دماغ میں بسا لیا کہ یہی ٹھیک عذر ہے، یوسف علیہ السلام کو الگ کر کے ابا کے سامنے یہی گھڑن گھڑ دیں گے۔ اسی وقت بات بنائی اور جواب دیا کہ ابا، آپ نے بھلا فکر کیا، ہماری جماعت کی جماعت قوی اور طاقتور موجود، اور ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے، بالکل ناممکن۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو گویا ہم سب بیکار، نکمے، عاجز اور نقصان والے ہی ہوئے۔
فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔
پھر جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کو لے کر چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے، آپ انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دیں کہ وہ جانتے ہی نہ ہو۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے۔ یوسف علیہ السلام کا کنویں میں ڈالا جانا، سمجھا بجھا کر بھائیوں نے باپ کو راضی کر ہی لیا اور یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے۔ جنگل میں جا کر سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی غیر آباد کنویں کی تہ میں ڈال دیں، حالانکہ باپ یعقوب علیہ السلام سے یہ کہہ کر لے گئے تھے کہ اس کا جی بہلے گا، ہم اسے عزت کے ساتھ لے جائیں گے، ہر طرح خوش رکھیں گے، اس کا جی بہل جائے گا اور یہ راضی خوشی رہے گا۔ یہاں آتے ہی غداری شروع کر دی، اور لطف یہ ہے کہ سب نے ایک ساتھ دل سخت کر لیا۔ ان کی باتوں میں آ کر یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو ان کے سپرد کر دیا۔ جاتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو سینے سے لگا کر چمٹا کر دعائیں دے کر رخصت کی۔ باپ کی آنکھوں سے ہٹتے ہی ان سب نے بھائی کو ایزائیں دینی شروع کر دی، برا بھلا کہنے لگے اور چاٹا چٹول سے بھی باز نہ رہے، مارتے پیٹتے برا بھلا کہتے اس کنویں کے پاس پہنچے اور ہاتھ پاؤں رسی سے جکڑ کر کنویں میں گرانا چاہا۔ آپ ایک ایک کے دامن سے چمٹتے ہیں اور ایک ایک سے رحم کی درخواست کرتے ہیں، لیکن ہر ایک جھڑک دیتا ہے اور دھکا دے کر مار پیٹ کر ہٹا دیتا ہے۔ مایوس ہو گئے، سب نے مل کر مضبوط باندھا اور کنویں میں لٹکا دیا۔ آپ نے کنویں کا کنارا ہاتھ سے تھام لیا، لیکن بھائیوں نے انگلیوں پر مار مار کر اسے بھی ہاتھ سے چھڑا لیا۔ آدھی دور یوسف علیہ السلام پہنچے ہوں گے کہ انہوں نے رسی کاٹ دی، آپ تہ میں جا گرے، کنویں کے درمیان میں ایک پتھر تھا جس پر کھڑے ہو گئے۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری میں ہے۔ عین اس مصیبت کے وقت، عین اس سختی اور تنگی کے وقت اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی جانب وحی کی کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے، آپ صبر و سہار سے کام لیں اور انجام کا آپ کو علم ہو جائے۔ وحی میں فرمایا گیا کہ غمگین نہ ہو، یہ نہ سمجھیے کہ یہ مصیبت زائل نہ ہوگی، سنیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سختی کے بعد آسانی دیں گے، اس تکلیف کے بعد راحت ملے گی، ان بھائیوں پر اللہ آپ کو غلبہ دیں گے، یہ گو آپ کو پست کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کی چاہت ہے کہ وہ آپ کو بلند کریں، یہ جو کچھ آج آپ کے ساتھ کر رہے ہیں وقت آئے گا کہ آپ انہیں ان کے اس کرتوت کو یاد دلائیں گے اور یہ ندامت سے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اپنا قصور سن رہے ہوں گے اور انہیں یہ بھی نہ معلوم ہوگا کہ آپ ہیں، یعنی وہ آپ کو بغیر پہچانے آپ کے بتلانے پر آپ کو پہچانیں گے اور نادم ہوں گے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب برادران یوسف یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے یعنی جب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے مصر کے بادشاہ بنے انہیں نبوت ملی تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا اور انہیں پہچان لیا لیکن یہ انہیں نہ پہچان سکے اس وقت یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ منگوایا اپنے ہاتھ پر رکھ کر اسے انگلی سے ٹھونکا آواز نکلی ہی نہ تھی اسی وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لو یہ جام تو کچھ کہہ رہا ہے اور تمہارے متعلق ہی کچھ خبر دے رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا ایک سوتیلا بھائی تھا یوسف نامی تم اسے باپ کے پاس سے لے گئے اور اسے کنویں میں پھینک دیا پھر اسے انگلی ماری اور ذرا سی دیر کان لگا کر فرمایا لو یہ کہہ رہا ہے کہ پھر تم اس کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر باپ کے پاس گئے اور وہاں جا کر ان سے کہہ دیا کہ آپ کا لڑکا یوسف اسے بھیڑیے نے کھا لیا ہے اب تو یہ حیران ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے ہائے برا ہو بھانڈا پھوٹ گیا اس جام نے تو تمام سچی سچی باتیں بادشاہ سے کہہ دی بس یہی ہے جو آپ کو کنویں میں وحی ہوئی کہ ان کے اس کرتوت کو آپ انہیں ان کی بے شعوری میں جتائیں گے
وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل واللہ المستعان على ما تصفون
اور رات کے اندھیرے میں اپنے باپ کے پاس یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے ابا ہم تو آپس میں شرطیہ دوڑ میں لگ گئے یوسف کو ہم نے اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تھا جو اسے بھیڑیا کھا گیا آپ تو ہماری بات باور کرنے کے نہیں گو ہم بالکل سچے ہی ہوں یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلودہ بھی کر لائے تھے باپ نے کہا یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنا لی ہے بس صبر ہی بہتر ہے تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ بھائیوں کا باپ کے سامنے مکر و فریب۔ چپ چاپ ننھے بھائی یوسف علیہ السلام پر، اللہ کے معصوم نبی پر، باپ کی آنکھ کے تارے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر رات ہوئے باپ کے پاس سرخ رو بننے اور اپنی ہمدردی ظاہر کرنے کے لیے غم زدہ ہو کر روتے ہوئے پہنچے اور اپنے ملال کا یوسف علیہ السلام کے نہ ہونے کا سبب یہ بیان کیا کہ ہم نے تیر اندازی اور دوڑ شروع کی۔ چھوٹے بھائی یعنی یوسف علیہ السلام کو اسباب کے پاس چھوڑا، اتفاق کی بات ہے۔ اسی وقت بھیڑیا آ گیا اور بھائی کو لقمہ بنا لیا، چیر پھاڑ کر کھا گیا۔ پھر باپ کو اپنی بات صحیح طور پر جچانے اور ٹھیک باور کرانے کے لیے پانی سے پہلے باڑ باندھتے ہیں کہ ہم اگر آپ کے نزدیک سچے ہی ہوتے تب بھی یہ واقعہ ایسا ہے کہ آپ ہمیں سچا ماننے میں تعامل کرتے، پھر جبکہ پہلے ہی سے آپ نے اپنا ایک کھٹکا ظاہر کیا ہو اور خلاف ظاہر واقعے میں اتفاقاً ایسا ہی ہو بھی جائے تو ظاہر ہے کہ آپ اس وقت تو ہمیں سچا مان ہی نہیں سکتے ہیں، گو ہم سچے ہی، لیکن آپ بھی ہم پر اعتبار نہ کرنے میں ایک حد تک حق پر ہیں، کیونکہ یہ واقعہ ہی ایسا انوکھا ہے، ہم خود حیران ہیں کہ یہ ہو کیا گیا۔ یہ تو تھا زبانی کھیل، ایک کام بھی اسی کے ساتھ کر لائے تھے، یعنی بکری کے ایک بچے کو ذبح کر کے اس کے خون سے یوسف علیہ السلام کا پیراہن یعنی آپ کا کرتا داغدار کر دیا کہ بطور گواہی کے ابا کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ دیکھیے یہ ہیں یوسف بھائی کے خون کے دھبے ان کے کرتے پر، لیکن اللہ کی شان چور کے پاؤں کہاں، سب کچھ تو کیا لیکن کرتا پھاڑنا بھول گئے، اس لیے باپ پر سب مکر کھل گیا، لیکن اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے ضبط کیا اور صاف لفظوں میں گو نہ کہا، تاہم بیٹوں کو بھی پتا چل گیا کہ ابا کو ہماری بات جچی نہیں، فرمایا کہ تمہارے دل نے تو ایک بات بنا دی ہے، خیر میں تو تمہاری اس مذبوحی حرکت پر صبر ہی کروں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی و کرم سے اس دکھ کو ٹال دیں۔ تم جو ایک جھوٹی بات مجھ سے بیان کر رہے ہو اور ایک محال چیز پر مجھے یقین دلا رہے ہو، اس پر میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں، اللہ کی مدد شامل حال رہی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ کرتا دیکھ کر یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تعجب ہے بھیڑیا یوسف کو کھا گیا، اس کا پیراہن خون آلودہ ہوا مگر کہیں سے ذرا بھی نہ پھٹا، خیر میں صبر کروں گا جس میں کوئی شکایت نہ ہو نہ کوئی گھبراہٹ ہو۔ کہتے ہیں کہ تین چیزوں کا نام صبر ہے، اپنی مصیبت کسی سے ذکر نہ کرنا, اپنے دل کا دھڑا کسی کے سامنے نہ رونا, اور ساتھ ہی اپنے نفس کو پاک نہ سمجھنا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس موقع پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کے پوری حدیث کو بیان کیا ہے جس میں آپ رضی اللہ عنہ پر منافقین کی جانب سے تہمت لگائے جانے اور اس کی براءت کا ذکر ہے. اس میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے, اللہ کی قسم میری اور تمہاری مثال یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام کسی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا اب صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری ان باتوں پر اللہ ہی سے مدد چاہی گئی ہے.
وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.
اور ایک قافلہ آیا, انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا, اس نے اپنا ڈول بولی میں لٹکایا, کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات ہے, یہ تو نوجوان بچہ ہے. انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا, اللہ تعالیٰ باخبر تھے اس سے جو وہ کر رہے تھے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں پر ہی بیچ ڈالا. وہ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے. سامعین, عنایتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. کنویں سے نکل کر بازار مصر کی طرف یوسف علیہ السلام کی روانگی. بھائی تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر چل دیے. یہاں 3 دن یوسف علیہ السلام کو اسی اندھیرے کنویں میں اکیلے گزر گئے. محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ اس کنویں میں گرا کر بھائی تماشا دیکھنے کے لیے اس کے آس پاس ہی دن بھر پھرتے رہے کہ دیکھیں وہ کیا کرتا ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. اللہ کی قدرت سے ایک قافلہ وہیں سے گزرا. انہوں نے اپنے سقی یعنی پانی لے آنے والے شخص کو بھیجا, اس نے اسی کنویں میں ڈول ڈالا. یوسف علیہ السلام نے اس کی رسی مضبوط تھام لی اور بجائے پانی کے یوسف علیہ السلام باہر نکلے. وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر باغ باغ ہو گیا, رہ نہ سکا, بآواز بلند کہہ اٹھا, لو سبحان اللہ, یہ تو نوجوان بچہ آ گیا. دوسری قرات اس کی یا بشرا بھی ہے. سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں بشرا سقا کے بھیجنے والے کا نام بھی تھا. اس نے اس کا نام لے کر پکار کر خبر کی کہ میرے ڈول میں تو ایک بچہ آیا ہے. لیکن سدی رحمہ اللہ کا یہ قول عجیب ہے. اس طرح کی قرات پر بھی وہی معنی ہو سکتے ہیں. اس کی اضافت اپنے نفس کی طرف ہے اور یائے اضافت ساقط ہے. اسی کی تائید قرات یا بشرا سے ہوتی ہے, جیسے عرب کہتے ہیں یا نفس اصبری اور یا غلام اقبل. اضافت کے حرف کو ساقط کر کے اس وقت کسرہ دینا بھی جائز ہے اور رفع دینا بھی, بس یہ اسی قبیل سے ہے. اور دوسری قرات اس کی تفسیر ہے واللہ اعلم. ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو بحیثیت پونجی کے چھپا لیا, قافلے کے اور لوگوں پر اس راز کو ظاہر نہ کیا, بلکہ کہہ دیا کہ ہم نے کنویں کے پاس کے لوگوں سے اسے خریدا ہے, انہوں نے ہمیں اسے دے دیا ہے تاکہ وہ بھی ساجھا نہ ملائیں, یعنی اپنے حصے کا مطالبہ نہ کرنے لگ جائیں. ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ برادران یوسف نے شان یوسف چھپائی اور یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے تئیں ظاہر نہ کیا, ایسا نہ ہو یہ لوگ کہیں قتل ہی کر دیں. اس لیے چپ چاپ بھائیوں کے ہاتھوں یوسف علیہ السلام بک گئے. پانی پلانے والے شخص سے انہوں نے کہا, اس نے آواز دے کر بلا لیا. انہوں نے اونے پونے یوسف علیہ السلام کو ان کے ہاتھ بیچ ڈالا. یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے. اللہ کچھ ان کی اس حرکت سے بے خبر نہ تھے, وہ اللہ تو خوب دیکھ بھال رہے تھے. گو وہ قادر تھے کہ اسی وقت اس بھید کو ظاہر کر دیں, لیکن اللہ کی حکمتیں اللہ ہی کے ساتھ ہیں. اللہ کی لکھی تقدیریں ہی جاری ہوتی ہیں. خلق اور امر اللہ ہی کا ہے, وہ اللہ رب العالمین ہے, برکتوں والے ہیں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک طرح سے تسکین دی گئی ہے کہ اے نبی, میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی قوم کفار مکہ مشرکین آپ کو دکھ دے رہے ہیں. میں قادر ہوں کہ آپ کو ان سے چھڑا دوں اور انہیں غارت کر دوں, لیکن میرے کام حکمت کے ساتھ ہیں. دیر ہے اندھیر نہیں, بے فکر رہیے, عنقریب غالب کر دوں گا اور رفتہ رفتہ ان کا چورا کر دوں گا. جیسے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان میری حکمت کا ہاتھ کام کرتا رہا, یہاں تک کہ آخر انجام یوسف علیہ السلام کے سامنے انہیں جھکنا پڑا اور ان کے مرتبے کا اقرار کرنا پڑا. بہت تھوڑے مول پر بھائیوں نے انہیں بیچ دیا ناقص چیز کے بدلے بھائی جیسا بھائی دے دیا اور اس کی بھی انہیں کوئی پرواہ نہ تھی بلکہ اگر ان سے بالکل بلا قیمت مانگا جاتا تو بھی دے دیتے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ قافلے والوں نے اسے بہت کم قیمت پر خریدا لیکن یہ کچھ زیادہ درست نہیں اس لیے کہ انہوں نے تو اسے دیکھ کر خوشیاں منائی تھی اور بطور پونجی اسے پوشیدہ کر دیا تھا بس اگر انہیں یوسف علیہ السلام کی بے رغبتی ہوتی تو وہ ایسا کیوں کرتے بس ترجیح اسی بات کو ہے کہ یہاں مراد بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کو گرے ہوئے نرخ پر بیچ ڈالنا ہے بخسل سے مراد حرام اور ظلم بھی ہے لیکن یہاں اس آیت میں وہ مراد نہیں لی گئی کیونکہ اس قیمت کی حرمت کا علم تو ہر ایک کو ہے یوسف علیہ السلام نبی بن نبی بن نبی بن خلیل الرحمن علیہ السلام تھے بس آپ تو کریم بن کریم بن کریم بن کریم تھے بس یہاں مراد ناقص کم تھوڑی اور کھوٹی بلکہ برائے نام قیمت پر بیچ ڈالنا ہے باوجود اس کے وہ ظلم و حرام بھی تھا بھائی کو بیچ رہے ہیں اور وہ بھی کوڑیوں کے مول چند درہموں کے بدلے 20 یا 22 یا 40 درہم کے بدلے یہ دام لے کر آپس میں بانٹ لیے اور اس کی انہیں کوئی پرواہ نہ تھی انہیں نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے ہاں ان کی کیا قدر ہے وہ کیا جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی بننے والے ہیں مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اتنا سب کچھ کرنے پر بھی صبر نہ ہوا قافلے کے پیچھے ہو لیے اور ان سے کہنے لگے دیکھو اس غلام میں بھاگ نکلنے کی عادت ہے اسے مضبوط باندھ دو کہیں تمہارے ہاتھوں سے بھی بھاگ نہ جائے اسی طرح باندھے باندھے مصر تک پہنچے اور وہاں یوسف علیہ السلام کو بازار میں لے جا کر بیچنے لگے اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے مجھے جو لے گا وہ خوش ہو جائے پس عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا وہ تھا بھی مسلمان شخص
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين
اور ملک مصر کے رہنے والوں میں سے جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے یعنی یوسف کو بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کا قدم جما دیا کہ ہم انہیں خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں اور جب یوسف علیہ السلام پوری طاقت کی عمر کو پہنچ گئے ہم نے انہیں دانائی اور علم دیا اور ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے یوسف علیہ السلام کی مصر کے بازار میں نیلامی اللہ کا لطف بیان ہو رہا ہے کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں خریدا اللہ نے اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کی عزت و وقار ڈال دی اس نے یوسف علیہ السلام کے نورانی چہرے کو دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ اس میں خیر و صلاح ہے یہ مصر کا وزیر تھا اس کا نام قطفیر تھا کوئی کہتا ہے اطفیر تھا اس کے باپ کا نام روحیر تھا یہ مصر کے خزانوں کا داروغہ تھا مصر کی سلطنت اس وقت ریان ابن ولید کے ہاتھ میں تھی یہ عمالیق میں سے ایک شخص تھا عزیز مصر کی بیوی صاحبہ کا نام رائیل تھا کوئی کہتا ہے زلیخا تھا یہ رعابیل کی بیٹی تھی ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مصر میں جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اس کا نام مالک ابن ذعر ابن قریب ابن عنق ابن مدیان ابن ابراہیم تھا واللہ اعلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ دوربین دور رس اور انجام پر نظر رکھنے والے اور عقل مندی سے تاڑنے والے تین شخص گزرے ہیں ایک تو یہی عزیز مصر کہ بیک نگاہ یوسف علیہ السلام کو تاڑ گیا اور جاتے ہی بیوی سے کہا کہ اسے اچھی طرح آرام سے رکھو دوسرے وہ بچی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بیک نگاہ جان لیا اور جا کر باپ سے کہا کہ اگر آپ کو آدمی کی ضرورت ہے تو ان سے معاملہ کر لیجئے یہ قوی اور باامانہ شخص ہے تیسرے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ آپ نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے خلافت عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص کو سونپی یہاں اللہ تعالیٰ اپنا ایک اور احسان بیان فرما رہے ہیں کہ بھائیوں کے پھندے سے ہم نے یوسف کو چھڑا لیا پھر ہم نے مصر میں لا کر یہاں کی سرزمین پر ان کا قدم جما دیا کیونکہ اب ہمارا یہ ارادہ پورا ہونا تھا کہ ہم یوسف کو تعبیر خواب کا کچھ علم عطا فرمائیں اللہ کے ارادے کو کون ٹال سکتا ہے کون روک سکتا ہے کون خلاف کر سکتا ہے وہ اللہ سب پر غالب ہے سب اللہ کے سامنے عاجز ہیں جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہو کر ہی رہتا ہے جو ارادہ کرتے ہیں کر چکتے ہیں لیکن اکثر لوگ علم سے خالی ہوتے ہیں نہ اللہ کی حکمت کو مانتے ہیں نہ اللہ کی باریکیوں پر ان کی نگاہ ہوتی ہے نہ وہ اللہ کی حکمتوں کو سمجھ سکتے ہیں جب یوسف علیہ السلام کی عقل کامل ہوئی جب جسم اپنی نشو نما تمام کر چکا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور اس سے آپ کو مخصوص کیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہم نیک کاروں کو اسی طرح بھلا بدلا دیتے ہیں کہتے ہیں اس سے مراد 33 برس کی عمر ہے یا 30 سے کچھ اوپر کی یا 20 کی یا 40 کی یا 25 کی یا 22 کی یا 18 کی یا مراد جوانی کو پہنچنا ہے اور اس کے سوا اور اقوال بھی ہیں واللہ اعلم بالصواب اور درست رائے کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے کہ وہ کتنی عمر ہے
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين
اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے دروازے بند کر کے کہنے لگی لو آ جاؤ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ عزیز مصر میرا سردار ہے مجھے اس نے بہت ہی اچھی طرح رکھا ہے بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی طرف کا قصد کیا اور یوسف علیہ السلام نے اس کا اگر نہ ہوتی یہ بات کہ دیکھ لے وہ اپنے پروردگار کی دلیل یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم یوسف سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے عزیز مصر کی بیوی کا کردار عزیز مصر جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اور بہت اچھی طرح اپنی اولاد کی طرح رکھا تھا اپنے گھر والی سے بھی تاکیدن کہہ دیا تھا کہ انہیں کسی طرح کی تکلیف نہ ہو عزت و اکرام سے انہیں رکھو اس عورت کی نیت میں کھوٹ آ جاتی ہے جمال یوسف پر فریفتہ ہو جاتی ہے دروازے بند کر کے بند سور کر برے کام کی طرف یوسف علیہ السلام کو بلاتی ہے لیکن یوسف علیہ السلام بڑی سختی سے انکار کر کے اسے مایوس کر دیتے ہیں یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا خاوند میرا سردار ہے اس وقت اہل مصر کے محاورے میں بڑوں کے لیے یہی لفظ بولا جاتا تھا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے خاوند کی مجھ پر مہربانی ہے وہ میرے ساتھ سلوک و احسان سے پیش آتے ہیں پھر کیسے ممکن ہے کہ میں ان کی خیانت کروں یاد رکھو چیز کو غیر جگہ رکھنے والے بھلائی سے محروم ہو جاتے ہیں حیت الگ کو بعض لوگ سریانی زبان کا لفظ کہتے ہیں بعض قبطی زبان کا بعض اسے غریب لفظ بتلاتے ہیں بعض حورانیہ کا لغت بتلاتے ہیں یہ بات صحیح بخاری میں موجود ہے قصائی اسی قرات کو پسند کرتے ہیں اور کہتے تھے اہل حوران کا یہ لغت ہے حجاز میں آ گیا ہے اہل حوران کے ایک عالم نے کہا ہے کہ یہ ہمارا لغت ہے امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کی شہادت میں شعر بھی پیش کیا ہے اس کی دوسری قرات ہی تابی ہے پہلی قرات کے معنی تو آؤ کے تھے اس کے معنی ہے میں تیرے لیے تیار ہوں بعض لوگ اس قرات کا انکار ہی کرتے ہیں ایک قراءت ہے ای تو لک بھی ہے یہ قراءت غریب ہے اور ایک قراءت ہی تابی ہے عام مدنی لوگوں کی یہی قراءت ہے اس پر بھی شہادت میں شعر پیش کیا جاتا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قاریوں کی قراءتیں قریب قریب ہیں بس جس طرح تم سکھائے گئے ہو پڑھتے رہو گہرائی سے اور اختلاف سے اور لان تان سے اور اعتراض سے بچو اس لفظ کے یہی معنی ہیں کہ آ اور سامنے ہو وغیرہ پھر آپ نے اس لفظ کو پڑھا کسی نے کہا اسے دوسری طرح بھی پڑھتے ہیں آپ رضی اللہ نے فرمایا درست ہے مگر میں نے تو جس طرح سیکھا ہے اسی طرح پڑھوں گا یہ روایت صحیح بخاری اور مستدرک حاکم کی ہے یعنی ہیتا نہ کہ ہیتو یہ لفظ تذکیر تانیث واحد تثنیہ جمع سب کے لیے یکساں ہوتا ہے جیسے ہیتلک ہیتلکم ہیتلکما ہیتلکن حيث لهن. یوسف علیہ السلام کا برائی سے انکار کرنا. سلف کی ایک جماعت سے تو اس آیت کے بارے میں وہ مروی ہے جو ابن جریر وغیرہ لائے ہیں, اور کہا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا قصد اس عورت کے ساتھ صرف نفس کا کھٹکا تھا. بغوی کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو تم اس کی نیکی لکھ لو, اور جب اس نیکی کو کر گزرے تو اس جیسی 10 گنی نیکی لکھ لو, اور اگر کسی برائی کا ارادہ کرے اور پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے نیکی لکھ لو, کیونکہ اس نے میری وجہ سے اس برائی کو چھوڑا ہے, اور اگر اس برائی کو کر ہی گزرے تو اس کے برابر سے لکھ لو. اس حدیث کے الفاظ اور بھی کئی ایک ہیں, اصل بخاری اور مسلم میں بھی ہے. ایک قول ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اسے مارنے کا قصد کیا تھا, ایک قول ہے کہ اسے اپنی بیوی بنانے کی تمنا کی تھی, ایک قول ہے کہ آپ قصد کرتے اگر دلیل نہ دیکھتے, لیکن چونکہ دلیل دیکھ لی قصد نہیں فرمایا. لیکن اس قول میں عربی زبان کی حیثیت سے کلام ہے, جیسے امام ابن جریر رحمہ اللہ وغیرہ نے بیان فرما دیا ہے. یہ تو تھے اقوال قصد یوسف علیہ السلام کے متعلق. وہ دلیل جو آپ نے دیکھی اس کے متعلق بھی اقوال ملاحظہ فرمائیے. کہتے ہیں اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو دیکھا گویا وہ اپنی انگلی منہ میں ڈالے کھڑے ہیں, اور یوسف علیہ السلام کے سینے پر آپ نے ہاتھ مارا. کہتے ہیں اپنے سردار کی خیالی تصویر سامنے آ گئی. کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کی نظر چھت کی طرف اٹھ گئی, دیکھتے ہیں کہ اس پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے, یعنی سورہ اسراء کی آیت نمبر 32, لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا, کہ خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا, وہ بڑی بے حیائی کا اور اللہ کے غضب کا کام ہے, اور وہ بڑا ہی برا راستہ ہے. کہتے ہیں تین آیتیں لکھی ہوئی تھیں, ایک تو سورہ انفطار کی آیت نمبر 10, یعنی ان علیکم لحافظین, تم پر نگہبان مقرر ہیں. دوسری سورہ یونس کی آیت نمبر 61, وما تكون في شأن الآية, یعنی تم جس حال میں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اپنے علم کے اعتبار سے. تیسری آیت سورہ رعد کی آیت نمبر 33, افمن هو قائم الى آخر, یعنی ہر شخص کے عمل پر حاضر ناظر اللہ ہیں, حاضر ہے اپنے علم سے اور ناظر ہے اپنے دیکھنے کے صفت کے اعتبار سے. کہتے ہیں کہ چار آیتیں لکھی پائیں, تین وہیں جو ابھی ہم نے ذکر کی, اور ایک حرمت زنا کی جو اس سے پہلے ہے, یعنی سورہ اسراء کی آیت نمبر 32. کہتے ہیں کہ کوئی آیت دیوار پر ممانعت زنا کے بارے میں لکھی ہوئی پائی. کہتے ہیں کہ ایک نشان تھا جو آپ کے ارادے سے آپ کو روک رہا تھا. ممکن ہے وہ سورت یعقوب علیہ السلام ہو, اور ممکن ہے اپنے خریدنے والے عزیز مصر کی سورت ہو, اور ممکن ہے آیت تنبیہ ہو. کوئی ایسی صاف دلیل نہیں کہ کسی خاص ایک چیز کے فیصلے پر ہم پہنچ سکیں. بس بہت ٹھیک راہ ہمارے لیے یہی ہے کہ اسے یوں ہی مطلق چھوڑ دیا جائے, جیسے اللہ تعالیٰ کے فرمان میں بھی اطلاق ہے, اسی طرح قصد کو بھی, یعنی یوسف علیہ السلام کے ارادہ کرنے کو. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں, ہم نے جس طرح اس وقت یوسف علیہ السلام کو ایک دلیل دکھا کر برائی سے بچا لیا, اسی طرح ان کے اور کاموں میں بھی ہم ان کی مدد کرتے رہے اور انہیں برائیوں اور بے حیائیوں سے محفوظ رکھتے رہے. وہ تھے بھی ہمارے برگزیدہ پسندیدہ بہترین اور مخلص بندے. اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام پر درود و سلام نازل ہو.
واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.
اور دونوں یعنی یوسف اور عزیز مصر کی بیوی دروازے کی طرف دوڑے, اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا. دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا تو کہنے لگی, جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اور کوئی دردناک سزا دی جائے. یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے بہلا پھسلا کر میرے نفس کی حفاظت سے مجھے غافل کرنا چاہتی تھی۔ عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا یعنی یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں ہے، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ خاوند نے جو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیٹ کی جانب سے چاک کیا گیا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تم عورتوں کے فریب ہیں، بے شک تمہارے ہتھ کنڈے بھاری ہیں، یوسف اب اس بات کو آتی جاتی کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گنہگاروں میں سے ہے۔ سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی۔ یوسف علیہ السلام اپنے تئیں بچانے کے لیے وہاں سے دروازے کی طرف دوڑے، اور یہ عورت یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے ارادے سے آپ کے پیچھے بھاگی، پیچھے سے کرتا اس کے ہاتھ میں آ گیا، زور سے اپنی طرف گھسیٹا جس سے یوسف علیہ السلام پیچھے کی طرف گر جانے کے قریب ہو گئے، لیکن آپ نے بھی آگے کو زور لگا کر دوڑ جاری رکھی، اس میں کرتا پیچھے سے بالکل بے طرح پھٹ گیا اور دونوں دروازے پر پہنچ گئے۔ دیکھتے ہیں کہ عورت کا خاوند موجود ہے، اسے دیکھتے ہی اس نے چال چلی اور فوراً ہی سارا الزام یوسف علیہ السلام کے سر چپکا دیا، اور آپ اپنی پاک دامنی بلکہ عصمت اور مظلومیت جتانے لگی۔ سوکھا سا منہ بنا کر اپنے خاوند سے اپنی بیتا اور پھر پاکیزگی بیان کرتے ہوئے کہتی ہے، فرمائیے حضور، آپ کی بیوی سے جو بدکاری کا ارادہ رکھے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ قید سخت یا بری مار سے کم تو ہرگز کوئی سزا اس جن کی نہیں ہو سکتی۔ اب جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنی آبرو کو خطرے میں دیکھا اور خیانت کی بدترین تہمت چڑھی دیکھی، تو اپنے اوپر سے الزام ہٹانے اور صاف اور سچی حقیقت کے ظاہر کر دینے کے لیے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہی میرے پیچھے پڑی تھی، میرے بھاگنے پر مجھے پکڑ رہی تھی، یہاں تک کہ میرا کرتا بھی پھاڑ دیا۔ اسی عورت کے قبیلے سے ایک گواہ نے گواہی دی، اور ماں ثبوت و دلیل ان سے کہا کہ پھٹے ہوئے کرتے کو دیکھ لو، اگر وہ سامنے کے رخ سے پھٹا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ عورت سچی ہے اور یہ یعنی یوسف جھوٹے ہیں۔ اس نے اسے اپنی طرف لانا چاہا، اس نے اسے دھکے دیے، روکا، منع کیا، ہٹایا، اس میں سامنے سے کرتا پھٹ گیا، تو واقعی قصور وار مرد ہے۔ عورت جو اپنی بے گناہی بیان کرتی ہے وہ سچی ہے، فی الواقع صورت میں وہ سچی ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا پاؤ تو عورت کے جھوٹ اور مرد کے سچ ہونے میں کلام نہیں، ظاہر ہے کہ عورت اس پر مائل تھی، یہ اس سے بھاگا، وہ دوڑی، پکڑا کرتا ہاتھ میں آ گیا، اس نے اپنی طرف گھسیٹا، اس نے اپنی جانب کھینچا، وہ پیچھے کی طرف سے پھٹ گیا۔ کہتے ہیں یہ گواہ بڑا آدمی تھا جس کے منہ پر داڑھی تھی، یہ عزیز مصر کا خاص آدمی تھا اور پوری عمر کا مرد تھا، اور زلیخہ یعنی عزیز مصر کی بیوی کے چچا کا لڑکا تھا۔ زلیخہ بادشاہ وقت ریان ابن ولید کی بھانجی تھی۔ پس ایک قول تو اس گواہ کے متعلق یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا دودھ پیتا گہوارے میں جھولتا بچہ تھا، جیسا کہ تفسیر ابن جریر میں یہ بات ہے۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ چار چھوٹے بچوں نے بچپن ہی میں کلام کیا ہے یعنی بات کی۔ اس پوری حدیث میں اس بچے کا بھی ذکر ہے جس نے یوسف صدیق علیہ السلام کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، چار بچوں نے کلام کیا ہے، فرعون کی لڑکی مشاتا کے لڑکے نے، یوسف علیہ السلام کے گواہ نے، جریج کے صاحب نے، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے تو ایک بالکل ہی غریب بات کہی، وہ کہتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، کوئی انسان تھا ہی نہیں۔ اسی تجویز کے مطابق جب زلیخا کے شوہر نے دیکھا تو یوسف علیہ السلام کے کرتے کو پیچھے کے جانب سے پھٹا ہوا دیکھا، اس کے نزدیک ثابت ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور اس کی بیوی جھوٹی ہے، وہ یوسف صدیق علیہ السلام پر تہمت لگا رہی ہے، تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا کہ یہ تو تم عورتوں کا فریب ہے، اس نوجوان پر تم تہمت باندھ رہی ہو اور جھوٹا الزام رکھ رہی ہو، تمہارے تریا چر تو ہیں ہی چکر میں ڈال دینے والے۔ کہ یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ اس واقعے کو بھول جائیے، جانے دیجئے، اس نامراد واقعے کا پھر سے ذکر ہی نہ کیجئے۔ پھر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم اپنے گناہ سے استغفار کرو، نرم آدمی تھا، نرم اخلاق تھے، یا یوں سمجھو کہ وہ جان رہا تھا کہ عورت معذور سمجھے جانے کے لائق ہے، اس نے وہ دیکھا ہے جس پر صبر کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے اسے ہدایت کر دی کہ اپنے برے ارادے سے توبہ کر، سراسر تو ہی خطاوار ہے، کیا خود پھر الزام دوسروں کے سر رکھا؟
وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے جوان غلام یعنی یوسف کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے. اس کے تو دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے. ہمارے خیال میں تو وہ صریح غلطی میں پڑ رہی ہے. اس نے جب ان کی اس پر فریب غیبت کا حال سنا تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک عورت کو چھری دی اور کہا اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ. ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور زبان سے نکل گیا کہ حاشا للہ, یہ انسان تو ہرگز نہیں, یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے. اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی ہے جن کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھیں. میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بال بچا رہا. اللہ کی قسم جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا. یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار, جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے. اگر آپ نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا. یوسف علیہ السلام کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ ان سے پھیر دیے. یقیناً وہ اللہ سننے جاننے والے ہیں. سامعین ابن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. یوسف علیہ السلام اور شہر کی عورتوں کا مکر و فریب. اس داستان محبت کی خبر شہر میں ہو گئی, چرچے ہونے لگے. چند شریف زادیوں نے نہایت تعجب و حقارت سے اس قصے کو دہرایا کہ دیکھو وزیر کی بیوی ہے اور ایک غلام پر جان دے رہی ہے, اس کی محبت کو اپنے دل میں جمائے ہوئے ہیں. شغف کہتے ہیں حد سے گزری ہوئی قاتل محبت کو, اور شغف اس سے کم درجے کی ہوتی ہے. شغاف کہتے ہیں کہ دل کے پردوں کو. کہتی ہیں کہ عزیز کی بیوی صریح غلطی میں پڑی ہوئی ہے, کہیں ان غیبتوں کا پتہ عزیز کی بیوی کو چل گیا. یہاں لفظ مکر اس لیے بولا گیا ہے کہ بقول بعض خود ان عورتوں کا ہی فی الواقع ایک کھلا مکر تھا. انہیں تو دراصل حسن یوسف علیہ السلام کے دیدار کی تمنا تھی, یہ تو صرف ایک ہیلا بنایا تھا. عزیز کی بیوی بھی ان کی چال سمجھ گئی اور پھر اس میں اس نے اپنی معذوری کی مصلحت بھی دیکھی تو ان کے پاس اسی وقت بلا بھیج دیا کہ فلاں وقت آپ کی میرے ہاں دعوت ہے, اور ایک مجلس اور محفل اور بیٹھک درست کر لی جہاں پھل اور میوے بہت تھا. اس نے تراش تراش کر چھیل چھیل کر کھانے کے لیے ایک ایک تیز چاقو سب کے ہاتھ میں دے دیا. یہ تھا ان عورتوں کے دھوکے کا جواب. انہوں نے اعتراض جڑ کر جمال یوسف علیہ السلام دیکھنا چاہا. اس نے اپنے تئیں معزز ظاہر کرنے اور ان کے مکر کو ظاہر کرنے کے لیے انہیں خود زخمی کر دیا اور خود انہی کے ہاتھ سے. یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ آئیے. انہیں اپنی مالکہ کا حکم ماننے سے کیسے انکار ہو سکتا تھا. اسی وقت جس کمرے میں تھے وہاں سے آ گئے. عورتوں کی نگاہ جو آپ کے چہرے پر پڑی تو سب کی سب دہشت زدہ رہ گئیں, حیبت و جلال اور روب حسن سے بے خود ہو گئیں, اور بجائے اس کے کہ ان کے تیز چلنے والی چھریوں سے پھل کٹتے ان کے ہاتھ اور انگلیاں کٹنے لگیں. زید ابن اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ضیافت باقاعدہ پہلے ہو چکی تھی، اب تو صرف میوے سے توازو ہو رہی تھی، میٹھے ہاتھوں میں تھے، چاقو چل رہے تھے۔ جو اس نے کہا، یوسف کو دیکھنا چاہتی ہو؟ سب ایک زبان ہو کر بول اٹھی، ہاں ہاں ضرور۔ اسی وقت یوسف علیہ السلام سے کہلوا بھیجا کہ تشریف لائیے۔ یوسف علیہ السلام آئے، پھر انہوں نے کہا جائیے۔ آپ چلے گئے، آتے جاتے سامنے سے پیچھے سے ان سب عورتوں نے پوری طرح آپ کو دیکھا، دیکھتے ہی سب سکتے میں آ گئی، خوش و حواس جاتے رہے، بجائے نیبو کاٹنے کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کوئی احساس تک نہ ہوا۔ ہاں جب یوسف علیہ السلام چلے گئے تب ہوش آیا اور تکلیف محسوس ہوئی، تب پتا چلا کہ بجائے پھل کے ہاتھ کاٹ لیا ہے۔ اس پر عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھا ایک ہی مرتبہ کے جوان نے تمہیں ایسا از خود رفتہ کر دیا، پھر بتلاؤ میرا کیا حال ہوگا۔ عورتوں نے کہا، اللہ کی قسم یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے، اور فرشتہ بھی بڑے مرتبے والا، آج کے بعد ہم کبھی تمہیں ملامت نہ کریں گی۔ ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام جیسا تو کہاں، ان کے قریب ان کے مشابہ بھی کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھا تھا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ معراج کی حدیث میں کہ تیسرے آسمان میں رسول اللہ کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی، جنہیں آدھا حسن دیا گیا تھا۔ اور روایت میں ہے کہ یوسف علیہ السلام اور آپ کی والدہ صاحبہ کو آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تہائی حسن یوسف علیہ السلام کو اور آپ کی والدہ کو دیا گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا چہرہ بجلی کی طرح روشن تھا، جب کبھی کوئی عورت آپ کے پاس کسی کام کے لیے آتی تو آپ اپنا منہ ڈھک کر اس سے بات کرتے کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائے۔ اور روایت میں ہے کہ حسن کے تین حصے کیے گئے، تمام لوگوں میں دو حصے تقسیم کیے گئے اور ایک حصہ صرف یوسف علیہ السلام کو اور آپ کی ماں کو دیا گیا۔ دو تہائیاں حسن کی ان ماں بیٹے کو ملی اور ایک تہائی میں دنیا کے تمام لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے کمال صورت کا نمونہ بنایا تھا اور بہت ہی حسین پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں آدم کا ہم وزن کوئی نہ تھا، اور یوسف علیہ السلام کو ان کا آدھا حسن دیا گیا تھا۔ بس ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہی کہا کہ معاذ اللہ یہ انسان نہیں۔ بشرن کی دوسری قراءت بشریین ہے، یعنی یہ تو خرید کیا ہوا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کوئی ذی عزت فرشتہ ہے۔ اب عزیز کی بیوی نے کہا، بتلاؤ اب تو تم مجھے عذر والی سمجھو گی، اس کا جمال و کمال کیا ایسا نہیں کہ صبر و سہار چھین لے؟ میں نے اسے ہر چند اپنی طرف مائل کرنا چاہا لیکن یہ میرے قبضے میں نہیں آیا۔ اب سمجھ لو کہ جہاں اس میں یہ بہترین ظاہری خوبی ہے، وہاں عصمت و عفت کی باطنی خوبی بھی بے نظیر ہے۔ پھر دھمکانے لگی کہ اگر میری بات یہ نہ مانے گا تو اسے قید خانہ بھگتنا پڑے گا اور میں اس کی بڑی ذلت کروں گی۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے ان کے اس ڈھونگ سے اللہ کی پناہ طلب کی اور دعا کی کہ اے اللہ، مجھے جیل خانہ جانا پسند ہے، مگر آپ مجھے ان کے بد ارادوں سے محفوظ رکھیے، ایسا نہ ہو کہ میں کسی برائی میں پھنس جاؤں۔ اے اللہ، آپ اگر مجھے بچا لیں تو میں بچ سکتا ہوں، ورنہ مجھ میں اتنی قوت نہیں، مجھے اپنے کسی نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں۔ آپ کی مدد اور آپ کے رحم و کرم کے بغیر نہ میں کسی گناہ سے رک سکوں نہ کسی نیکی کو کر سکوں۔ میں اے باری تعالیٰ آپ سے مدد طلب کرتا ہوں، آپ ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں، آپ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجئے کہ میں ان عورتوں کی طرف جھک جاؤں اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ بس اللہ کریم و قادر نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور آپ کو بال بال بچا لیا، عصمت و عفت عطا فرمائی، اپنی حفاظت میں رکھا اور برائی سے یوسف علیہ السلام بچے ہی رہے۔ باوجود بھرپور جوانی کے، باوجود بے انداز حسن و خوبی کے، باوجود ہر طرح کے کمال کے جو یوسف علیہ السلام میں تھا، یوسف علیہ السلام اپنی خواہش نفس کی بیجا تکمیل سے رکتے رہے اور اس عورت کی طرف رخ بھی نہ کیا جو رئیس زادی ہے۔ یہ رئیس کی بیوی ہے، ان کی مالکہ ہے، پھر بہت ہی خوبصورت ہے، جمال کے ساتھ ہی مال بھی ہے، ریاست بھی ہے۔ وہ اپنی بات کے ماننے پر انعام و اکرام کا اور نہ ماننے پر جیل کا اور سخت سزا کا حکم سنا رہی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کے خوف کا سمندر موجزن ہے۔ آپ اپنی اس دنیاوی آرام اور اس عیش اور لذت کو اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں اور قید و بند کو اس پر ترجیح دیتے ہیں کہ اللہ کے عذابوں سے بچ جائیں اور آخرت میں ثواب کے مستحق بن جائیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سات قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ عز و جل اپنے سائے تلے سایہ دیں گے، جس دن کوئی سایہ سوائے اللہ کے سائے کے نہ ہوگا۔ مسلمان عادل بادشاہ، وہ جوان مرد عورت جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری, وہ دو شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو, جب مسجد سے نکلا مسجد کی دھن میں رہے یہاں تک کہ پھر وہاں جائے, وہ دو شخص جو آپس میں محض اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں اسی پر جمع ہوتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں, وہ شخص جو صدقہ دیتا ہے لیکن اس پوشیدگی سے کہ دائیں ہاتھ کی خرچ کی خبر بائیں ہاتھ کو نہیں ہوتی, وہ شخص جسے کوئی جاہ و منصب والی جمال و صورت والی عورت اپنی طرف بلائے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا پھر اس کی دونوں آنکھیں بہ نکلی یعنی وہ رو پڑا.
ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُ الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِين وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں. ان کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے تو کہا کہ میں نے خواب میں اپنے تئیں شراب نچوڑتے دیکھا ہے, اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے تئیں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں, ہمیں آپ خواب اور اس کی تعبیر بتائیے, ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں. سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. یوسف علیہ السلام اور قید زندان. یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا راز سب پر کھل گیا, لیکن تاہم ان لوگوں نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ کچھ مدت تک یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں ہی رکھیں. بہت ممکن ہے کہ اس میں ان سب نے یہ مصلحت سوچی ہو کہ لوگوں میں بات پھیل گئی ہے کہ عزیز کی بیوی اس کی چاہت میں مبتلا ہے, جب ہم یوسف علیہ السلام کو قید کر دیں گے تو لوگ سمجھ لیں گے کہ قصور اسی کا تھا, اس نے کوئی ایسی نگاہ کی ہوگی. یہی وجہ تھی کہ جب شاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے آزاد کرنے کے لیے اپنے پاس بلوایا تو یوسف علیہ السلام نے وہیں سے فرمایا کہ میں نہ نکلوں گا جب تک میری برات اور میری پاک دامنی صاف طور ظاہر نہ ہو جائے, اور آپ حضرات اس کی پوری تحقیق نہ کر لیں. جب تک بادشاہ نے ہر طرح گواہ شاہدوں سے بلکہ خود عزیز کی بیوی سے پوری تحقیق نہ کر لی, یوسف علیہ السلام کا بے قصور ہونا ساری دنیا پر نہ کھل گیا, آپ جیل خانے سے باہر نہ نکلے. پھر یوسف علیہ السلام باہر آئے جبکہ ایک دل بھی ایسا نہ تھا جس میں صدیق اکبر اللہ کے نبی پاک دامن اور معصوم رسول یوسف علیہ السلام کی طرف سے ذرا بھی بدگمانی ہو. قید کرنے کی بڑی وجہ یہی تھی کہ عزیز کی بیوی کی رسوائی نہ ہو. دو قیدیوں کے خواب. اتفاق سے جس روز یوسف علیہ السلام کو جیل خانہ جانا پڑا اسی دن بادشاہ کا ساقی اور نان بائی بھی کسی جرم میں جیل خانے بھیجے گئے. ساقی کا نام بندار تھا اور باورچی کا نام مجلس تھا. ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے کھانے پینے میں بادشاہ کو زہر دینے کی سازش کی تھی. قید خانے میں بھی نبی اللہ یوسف علیہ السلام کی نیکیوں کی کافی شہرت تھی. سچائی, امانت داری, سخاوت, خوش خلقی, کثرت عبادت, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, علم و عمل, تعبیر خواب, احسان و سلوک وغیرہ میں یوسف علیہ السلام مشہور ہو گئے تھے. جیل خانے کے قیدیوں کی بھلائی, ان کی خیر خواہی, ان سے مروت و سلوک, ان کے ساتھ بھلائی اور احسان, ان کی دل جوئی اور دلداری, ان کے بیماروں کی تیمارداری, خدمت اور دوا بھی آپ کا شغل تھا. یہ دونوں شاہی ملازم یوسف علیہ السلام سے بہت ہی محبت کرنے لگے. ایک دن کہنے لگے کہ یوسف, ہمیں آپ سے بہت ہی محبت ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا اللہ تمہیں برکت دے. بات یہ ہے کہ مجھے تو جس نے چاہا کوئی نہ کوئی آفت ہی مجھ پر لایا. پھوپھی کی محبت, باپ کا پیار, عزیز کی بیوی کی چاہت سب مجھے یاد ہے, اور اس کا نتیجہ میری ہی نہیں بلکہ تمہاری بھی آنکھوں کے سامنے ہے. اب دونوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا. ساقی نے دیکھا کہ وہ انگور کا شیرہ نچوڑ رہا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں خمرن کے بدلے لفظ عنبن ہے. اہل عمان انگور کو خمر کہتے ہیں. اس نے دیکھا تھا کہ گویا اس نے انگور کی بیل بوئی ہے, اس میں خوشے لگے ہیں, اس نے توڑے ہیں, پھر ان کا شیرہ نچوڑ رہا ہے کہ بادشاہ کو پلائے. یہ خواب بیان کر کے آرزو کی کہ آپ اے یوسف ہمیں اس کی تعبیر بتلائیے. اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں 3 دن کے بعد جیل خانے سے آزاد کر دیا جائے گا اور تم اپنے کام پر یعنی بادشاہ کی ساقی گیری پر لگ جاؤ گے. دوسرے نے کہا, یوسف میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے سر پر میں روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے آ کر اس میں سے کھا رہے ہیں. اکثر مفسرین کے نزدیک مشہور بات تو یہی ہے کہ واقعی ان دونوں نے یہی خواب دیکھے تھے اور ان کی صحیح تعبیر یوسف علیہ السلام سے دریافت کی تھی.
قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
یوسف علیہ السلام نے کہا, تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا. یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو میرے رب نے سکھایا ہے. میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں. میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں, یعنی ابراہیم و اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کا. ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں. ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے, لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں. سامعین, اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے. جیل میں یوسف علیہ السلام کی دعوت توحید. یوسف علیہ السلام اپنے دونوں قیدی ساتھیوں کو تسکین دیتے ہیں کہ میں تمہارے خواب کی صحیح تعبیر جانتا ہوں اور اس کے بتلانے میں مجھے کوئی بخل نہیں. اس کی تعبیر کے واقع ہونے سے پہلے ہی میں تمہیں وہ بتلا دوں گا. یوسف علیہ السلام کے اس فرمان اور اس وعدے سے تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام تنہائی کی قید میں تھے. کھانے کے وقت کھول دیا جاتا تھا اور ایک دوسرے سے مل سکتے تھے, اس لیے آپ نے ان سے یہ وعدہ کیا. اور ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے تھوڑی تھوڑی کر کے دونوں خواب کی پوری تعبیر بتلائی گئی ہو. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ اثر مروی ہے, گو بہت غریب ہے. پھر فرماتے ہیں, مجھے یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمایا گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ میں نے ان کافروں کا مذہب چھوڑ رکھا ہے جو نہ اللہ کو مانے نہ آخرت کو برحق جانے. میں نے اللہ کے پیغمبروں کے سچے دین کو مان رکھا ہے اور اسی کی تابع داری کرتا ہوں. خود میرے والد دادا اللہ کے رسول تھے, ابراہیم اسحاق یعقوب علیہ السلام. فی الواقع جو بھی راہ راست پر استقامت سے چلے, ہدایت کا پیرو رہے, اللہ کے رسولوں کی اتباع کو لازم پکڑ لے, گمراہوں کی راہ سے منہ پھیر لے, اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو پر نور اور اس کے سینے کو معمور کر دیتے ہیں, اسے علم و عرفان کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں, اسے بھلائی میں لوگوں کا پیشوا کر دیتے ہیں اور دنیا کو وہ نیکی کی طرف بلاتا رہتا ہے. ہم جب کہ راہ راز دکھا دیے گئے, توحید کی سمجھ دے دیے گئے, شرک کی برائی بتا دیے گئے, پھر ہمیں کیسے یہ بات زیب دیتی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اور کسی کو بھی شریک کر لیں. یہ توحید اور سچا دین اور یہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی, یہ خاص اللہ کا فضل ہے جس میں ہم تنہا نہیں بلکہ اللہ کی اور مخلوق بھی شامل ہے. ہاں, ہمیں یہ برتری ہے کہ ہماری جانب براہ راست اللہ کی وحی آئی اور لوگوں کو ہم نے یہ وحی پہنچائی, لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں. اللہ کی زبردست نعمت کی جو اللہ نے ان پر رسول بھیج کر انعام فرمائی ہے, ناقدری کرتے ہیں اور مان کر نہیں دیتے بلکہ رب کی نعمت کے بدلے کفر کرتے ہیں اور خود ماں اپنے ساتھیوں کے ہلاکت کے گھر میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ دادا کو بھی باپ کے حکم میں رکھتے ہیں اور فرماتے, جو چاہے میں حطیم میں اسے مباہلہ کرنے کو تیار ہوں. اللہ نے دادا کا ذکر نہیں کیا. دیکھو, یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا, میں نے اپنے باپ ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کی. یہاں پر یعقوب علیہ السلام اور ان کے والد یعنی اپنے دادا اسحاق علیہ السلام اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے پردادا ہیں, ان کو بھی باپ کہہ کر پکارا.
یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود ہی گھڑ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، فرمان روائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. یوسف علیہ السلام اور دعوت توحید. یوسف علیہ السلام سے وہ اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ہیں. یوسف علیہ السلام نے انہیں تعبیر خواب بتا دینے کا اقرار کر لیا، لیکن اس سے پہلے انہیں توحید کا واعظ سنا رہے ہیں اور شرک سے اور مخلوق پرستی سے نفرت دلا رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ واحد جس نے ہر چیز پر قبضہ کر رکھا ہے، جس کے سامنے تمام مخلوق پست و عاجز لاچار و بے بس ہے، جس کا ثانی شریک اور ساجی کوئی نہیں، جس کی عظمت و سلطنت چپے چپے اور ذرے ذرے پر ہے، وہی اللہ ایک بہتر یا تمہارے یہ خیالی کمزور اور ناکارے بہت سے معبود بہتر؟ پھر فرمایا کہ تم جن جن کی عبادت کر رہے ہو بے سود ہیں، یہ نام اور ان کے لیے عبادت یہ تمہاری اپنی اختراع ہے. زیادہ سے زیادہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہارے باپ دادا بھی اس مرض کے مریض تھے، لیکن کوئی دلیل اس کی تم لا نہیں سکتے، اس کی کوئی دلیل عقلی نقلی دنیا میں اللہ نے بنائی ہی نہیں. حکم تصرف قبضہ قدرت کل کی کل اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کا اور اپنے سوا کسی اور کی عبادت کرنے سے رک جانے کا قطعی اور حتمی حکم دے رکھا ہے. دین مستقیم یہی ہے کہ اللہ کی توحید ہو، اللہ کے لیے ہی عمل و عبادت ہو، اللہ ہی کا حکم. اس پر بے شمار دلیلیں موجود، لیکن اکثر لوگ ان باتوں سے جاہل ہیں، نادان ہیں، توحید و شرک کا فرق نہیں جانتے، اسی لیے اکثر شرک کی دلدل میں دھستے چلے جاتے ہیں باوجود نبیوں کی چاہت کے انہیں ایمان نصیب نہیں ہوتا. خواب کی تعبیر سے پہلے اس بحث کے چھیڑنے کی ایک خاص مصلحت یہ بھی تھی کہ ان میں سے ایک کے لیے تعبیر نہایت بری تھی، تو آپ نے چاہا کہ یہ اسے نہ پوچھیں تو بہتر ہے. لیکن اس تکلف کی کیا ضرورت ہے، خصوصاً ایسے موقع پر جبکہ اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام ان سے تعبیر دینے کا وعدہ کر چکے ہیں. یہاں تو صرف یہ بات ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور عزت دیکھ کر آپ سے ایک بات پوچھی. یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب سے پہلے انہیں اس سے زیادہ بہتر کی طرف توجہ دلائی اور دین اسلام ان کے سامنے ما دلائل پیش فرمایا، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ ان میں بھلائی کے قبول کرنے کا مادہ ہے. بات کو سوچیں گے، دلیل پر غور کریں گے، حق و قبولیت کے کانوں سے سنیں گے. جب یوسف علیہ السلام اپنا فرض ادا کر چکے، اللہ کے احکام کی تبلیغ کر چکے، تو اب بغیر اس کے کہ وہ دوبارہ پوچھیں، یوسف علیہ السلام نے ان کا جواب شروع کیا، یعنی ان کے خواب کی تعبیر بیان کر دی.
یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان وقال للذی ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.
اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کھائیں گے. تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے وہ کام فیصلہ کر دیا گیا، جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، اسے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا. پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف نے کئی سال قید خانے میں ہی کاٹے.
سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. قیدیوں کے خواب کی تعبیر.
اب اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ابن پیغمبر یوسف علیہ السلام ان کے خواب کی تعبیر بتلا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں فرماتے کہ تیرے خواب کی یہ تعبیر ہے اور تیرے خواب کی یہ تعبیر ہے، تاکہ ایک رنجیدہ نہ ہو جائے اور موت سے پہلے اس پر موت کا بوجھ نہ پڑ جائے، بلکہ مبہم کر کے فرماتے ہیں تم دونوں میں سے ایک اپنے بادشاہ کا ساقی بن جائے گا. دراصل یہ اس کے خواب کے تعبیر ہے. جس نے شیرہ انگور تیار کرتے اپنے تئیں دیکھا تھا
اور دوسرا جس نے اپنے سر پر روٹیاں دیکھی تھی اس کے خواب کی تعبیر یہ دی کہ اسے سولی دی جائے گی اور پرندے اس کا بھیجا کھائیں گے پھر ساتھ ہی فرمایا کہ یہ اب ہو کر ہی رہے گا اس لیے کہ جب تک خواب کی تعبیر بیان نہ کی جائے یہ وہ معلق رہتا ہے اور جب تعبیر ہو چکی وہ ظاہر ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ تعبیر سننے کے بعد ان دونوں نے کہا کہ ہم نے تو دراصل کوئی خواب دیکھا ہی نہیں آپ نے فرمایا اب تو تمہارے سوال کے مطابق ظاہر ہو کر ہی رہے گا یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے اس سے ظاہر ہے کہ جو شخص خواہ مخواہ کا خواب گھڑ لے اور پھر اس کی تعبیر بھی دے دی جائے تو وہ لازم ہو جاتی ہے واللہ اعلم مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب گویا پرندے کے پاؤں پر ہے جب تک اس کی تعبیر نہ دے دی جائے جب تعبیر دے دی گئی پھر وہ واقعہ ہو جاتا ہے مسند ابی اعلیٰ میں مرفوع مروی ہے خواب کی تعبیر سب سے پہلے جس نے دی اسی کے لیے ہے یوسف علیہ السلام کی قید خانے میں کل مدت کا ذکر جسے یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر کے مطابق اپنے خیال میں جیل خانے سے آزاد ہونے والا سمجھا تھا اس سے پوشیدگی میں کہ دوسرا یعنی باورچی نہ سنے فرمایا کہ بادشاہ کے سامنے ذرا میرا ذکر بھی کر دینا لیکن یہ اس بات کو بالکل ہی بھول گیا یہ بھی ایک شیطانی چال تھی کہ جس سے نبی اللہ یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے میں ہی رہے بس ٹھیک قول یہی ہے کہ فانساہو میں ہا کی ضمیر کا مرجع نجات پانے والا شخص ہے گو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف پھرتی ہے بضعن کا لفظ 3 سے 9 تک کے لیے آتا ہے وہب ابن منبی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ایوب علیہ السلام بیماری میں 7 سال تک مبتلا رہے اور یوسف علیہ السلام قید خانے میں 7 سال تک رہے اور بخت نصر کا عذاب بھی بنی اسرائیل پر 7 سال تک رہا یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں مدت قید 12 سال تھی ضحاک کہتے ہیں 14 برس یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں گزارے واللہ اعلم
وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون
بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی فربا گائیں ہیں جن کو 7 لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالے ہیں ہری ہری اور 7 اور ہیں بالکل خشک اے درباریوں میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو درباریوں نے جواب دیا کہ یہ تو اڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں ان 2 قیدیوں میں سے جو چھوٹا تھا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا اور کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا مجھے جانے کی اجازت دیجئے وہ آیا اور یوسف علیہ السلام سے کہا اے یوسف اے بہت بڑے سچے یوسف آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالکل سبز خوشے ہیں اور 7 ہی اور بھی ہیں بالکل خشک تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لیں یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک پے در پے لگاتار حسب عادت برابر غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالوں سمیت ہی رہنے دینا بجز اپنے کھانے کے تھوڑی سی مقدار کے اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا بجز اس تھوڑے سے کے جو تم روک رکھو
اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور اس میں شیرہ انگور بھی خوب نچوڑیں گے۔
سامعین ابھی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ بادشاہ کے خواب کی تعبیر۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے مقرر کر رکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام قید خانے سے بعزت و اکرام، پاکیزگی، براءت اور عصمت کے ساتھ نکلیں۔ اس کے لیے اللہ نے یہ سبب بنایا کہ شاہ مصر نے خواب دیکھا جس سے وہ بھونچکا سا ہو گیا، دربار منعقد کیا اور تمام امراء، رؤساء، کاہن، منجم، علماء اور خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں کو جمع کیا اور اپنا خواب بیان کر کے ان سب سے تعبیر دریافت کی، لیکن کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا اور سب نے لاچار ہو کر یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ کوئی باقاعدہ لائق تعبیر سچا خواب نہیں جس کی تعبیر ہو سکے، یہ تو یوں ہی پریشان خواب، مخلوط خیالات اور فضول توہمات کا خاکہ ہے، اس کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ اس وقت شاہی ساقی کو یوسف علیہ السلام یاد آ گئے کہ وہ تعبیر خواب کے پورے ماہر ہیں، اس علم میں ان کو کافی مہارت تھی۔ یہ وہی شخص ہے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل خانہ بھگت رہا تھا، یہ بھی اور اس کا ایک اور ساتھی بھی۔ اسی سے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ بادشاہ کے پاس میرا ذکر بھی کرنا، لیکن اسے شیطان نے بھلا دیا تھا۔ آج ایک لمبی مدت کے بعد یاد آ گیا اور اس نے سب کے سامنے کہا کہ اگر آپ کو اس کی تعبیر سننے کا شوق ہے اور وہ بھی صحیح تعبیر تو مجھے اجازت دیجئے۔ یوسف صدیق علیہ السلام جو قید خانے میں ہیں ان کے پاس جاؤں اور ان سے دریافت کر آؤں۔ سب نے اسے منظور کیا اور اسے اللہ کے محترم نبی یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ آیت میں امتن کی دوسری قراءت امتن بھی ہے، اس کے معنی بھول کے ہیں، یعنی بھول جانے کے بعد اسے یوسف علیہ السلام کا فرمان یاد آیا، دربار سے اجازت لے کر یہ چلا۔ قید خانے پہنچ کر اللہ کے نبی یوسف ابن نبی علیہ السلام سے کہا کہ اے نرے سچے یوسف، بادشاہ نے اس طرح کا ایک خواب دیکھا ہے، اسے تعبیر کا اشتیاق ہے، تمام دربار بھرا ہوا ہے، سب کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، آپ مجھے تعبیر بتلا دیں تو میں جا کر انہیں سنا دوں اور سب معلوم کر لیں۔ یوسف علیہ السلام نے نہ تو اسے کوئی ملامت کی کہ تو اب تک مجھے بھولے رہا باوجود میرے کہنے کے تو نے آج تک بادشاہ سے میرا ذکر بھی نہ کیا، نہ اس امر کی درخواست کی کہ مجھے جیل خانے سے آزاد کیا جائے، بلکہ بغیر کسی تمنا کے، اظہار کے بغیر کسی الزام کے دینے کے خواب کی پوری تعبیر سنا دی اور ساتھ ہی تدبیر بھی بتا دی۔ فرمایا کہ سات فربا گایوں سے مراد یہ ہے کہ سات سال تک برابر حاجت کے مطابق بارش برستی رہے گی، خوب ترسالی ہوگی، غلے، کھیت، باغات خوب پھلیں گے، یہی مراد سات ہری بالوں سے ہے۔ گائیں بیل ہی ہلوں میں جچتے ہیں، ان میں زمین پر کھیتی کی جاتی ہے۔ اب ترکیب بھی بتا دی کہ ان سات برسوں میں جو اناج غلہ نکلے اسے بطور ذخیرے کے جمع کر لینا اور رکھنا بھی بالوں اور خوشوں سمیت تاکہ سڑے گلے نہیں، خراب نہ ہو۔ ہاں اپنی کھانے کی ضرورت کے مطابق اس میں سے لے لینا، لیکن خیال رہے کہ ذرا سا بھی زیادہ نہ لیا جائے، صرف حاجت کے مطابق ہی نکالا جائے۔ ان سات برسوں کے گزرتے ہی اب جو قحط سالیاں شروع ہوں گی وہ برابر سات سال تک متواتر رہیں گی، نہ بارش برسے گی نہ پیداوار ہوگی، یہی مراد ہے سات دبلی گایوں سے اور سات خشک خوشوں سے کہ ان سات برسوں میں وہ جمع شدہ ذخیرہ تم کھاتے پیتے رہو گے۔ یاد رکھنا ان میں کوئی غلہ کھیتی نہ ہوگی، وہ جمع کردہ ذخیرہ ہی کام آئے گا، تم دانے بو گے لیکن پیداوار کچھ بھی نہ ہوگی۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی پوری تعبیر دے کر ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ ان سات خوش سالیوں کے بعد جو سال آئے گا وہ بڑی برکتوں والا ہوگا، خوب بارشیں برسیں گی، خوب غلے اور کھیتیاں ہوں گی، ریل پیل ہو جائے گی اور تنگی دور ہو جائے گی، اور لوگ حسب عادت زیتون وغیرہ کا تیل نکالیں گے اور حسب عادت انگور کا شیرہ نچوڑیں گے، جانوروں کے تھن دودھ سے لبریز ہو جائیں گے کہ خوب دودھ نکالیں اور پئیں۔
وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
بادشاہ کہنے لگا یوسف کو میرے پاس لاؤ. جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ آپ کاٹ لیے تھے. ان عورتوں کے ہیلے کو صحیح طور پر جاننے والے میرے پروردگار اللہ ہی تو ہیں. بادشاہ نے پوچھا اے عورتوں اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ گھات کر کے یوسف کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھی. ان عورتوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ اللہ کی پناہ ہم نے تو یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی. پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات نتھر آئی. فی الواقع میں آپ ہی اسے اس کے نفس کی حفاظت کی جانب سے ورغلا رہی تھی اور کوئی شک نہیں واقع یوسف سچے لوگوں میں سے ہے. اس تمام بات سے غرض یہ تھی کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی کوئی خیانت نہیں کی تھی اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتے. سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی تصدیق. خواب کی تعبیر معلوم کر کے جب قاصد پلٹا اور اس نے بادشاہ کو تمام حقیقت سے مطلع کیا تو بادشاہ کو اپنے خواب کی تعبیر پر یقین آ گیا. ساتھ ہی اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام بڑے ہی عالم فاضل شخص ہیں. خواب کی تعبیر میں تو یوسف کو کمال حاصل ہے, ساتھ ہی اس کے اخلاق والے, حسن و تدبیر والے اور اللہ کی مخلوق کے لیے نفع چاہنے والے اور محض بے تماح شخص ہیں. اب شوق ہوا کہ خود یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرے. اسی وقت حکم دیا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے آزاد کر کے میرے پاس لے آؤ. دوبارہ قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور بادشاہ کا پیغام پہنچایا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں یہاں سے نہ نکلوں گا جب تک کہ شاہ مصر اور اس کے درباری اور اہل مصر یہ معلوم نہ کر لیں کہ میرا قصور کیا تھا. عزیز مصر کی بیوی کی نسبت جو بات میری طرف لگائی گئی ہے اس میں سچ کہاں تک ہے؟ اب تک میرا خیط قانا بھگتنا واقعی کسی حقیقت کی بنا پر تھا یا صرف ظلم و زیادتی کی بنا پر تھا؟ تم اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا کر میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ وہ اس واقعے کی پوری تحقیق کریں. حدیث شریف میں بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اس صبر کی اور آپ علیہ السلام کی اس شرافت و فضیلت کی تعریف آئی ہے. بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شک کے حقدار ہم بنسبت ابراہیم علیہ السلام کے بہت زیادہ ہیں, جبکہ انہوں نے فرمایا تھا میرے رب مجھے اپنا مردوں کا جلانا مع کیفیت دکھلائیے. یعنی جب ہم اللہ کی اس قدرت میں شک نہیں کرتے تو ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کیسے شک کر سکتے ہیں؟ پس آپ علیہ السلام کی یہ طلب ازرو مزید اطمینان کی تھی نہ کہ ازرو شک. چنانچہ خود قرآن میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب یہ میرے اطمینان دل کے لیے ہے. پھر نبی نے فرمایا اللہ لوط علیہ السلام پر رحم کرے, وہ کسی زور آور جماعت یا مضبوط قلعے کی پناہ میں آنا چاہنے لگے. اور سنو اگر میں یوسف علیہ السلام کے برابر جیل خانہ بھگتتے ہوئے ہوتا اور پھر قاصد میری آزادگی کا پیغام لاتا تو میں اسی وقت جیل خانے سے آزادی منظور کر لیتا. مسند احمد میں اسی آیت فاسألہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہوتا تو اسی وقت قاصد کی بات مان لیتا اور کوئی عذر تلاش نہ کرتا. اب بادشاہ نے تحقیق کرنی شروع کی ان عورتوں کو جنہیں عزیز کی بیوی نے اپنے ہاں دعوت پر جمع کیا تھا اور خود اسے بھی دربار میں بلوایا. پھر ان تمام عورتوں سے پوچھا کہ ضیافت والے دن کیا گزری تھی, سب بیان کرو. انہوں نے جواب دیا کہ حاشا للہ, یوسف علیہ السلام پر کوئی الزام نہیں, اس پر بے سر و پا تہمت ہے. اللہ کی قسم ہم خوب جانتی ہیں کہ یوسف میں کوئی بدی نہیں. اس وقت عزیز کی بیوی خود بھی بول اٹھی کہ اب حق ظاہر ہو گیا, واقعہ کھل گیا, حقیقت نتھر آئی, مجھے خود اس امر کا اقرار ہے کہ واقعی میں نے ہی اسے پھنسانا چاہا تھا. اس نے جو بر وقت کہا تھا کہ یہ عورت مجھے پھسلا رہی تھی اس میں وہ بالکل سچا ہے. میں اس کا اقرار کرتی ہوں اور اپنا قصور آپ بیان کرتی ہوں تاکہ میرے خاوند یہ بات بھی جان لیں کہ میں نے اس کی کوئی خیانت دراصل نہیں کی. یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی وجہ سے کوئی شر اور برائی مجھ سے ظہور میں نہیں آئی, بدکاری سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچائے رکھا ہے. میرے اس اقرار سے اور واقعے کے کھل جانے سے صاف ظاہر ہے اور میرے خاوند جان سکتے ہیں کہ میں برائی میں مبتلا نہیں ہوئی. یہ بالکل سچ ہے کہ خیانت کرنے والوں کی مکاریوں کو اللہ تعالیٰ فروغ نہیں دیتے, ان کی دغابازی کوئی پھل نہیں لاتی.
وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ.
اور عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرے پروردگار ہی اپنا رحم کریں، یقیناً میرے پالنے والے اللہ بڑی بخشش کرنے والے اور بہت مہربانی فرمانے والے ہیں. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، یعنی یوسف کو، کہ میں اسے اپنے خاص ذاتی کاموں کے لیے مقرر کر لوں. پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ تم تو ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہو. یوسف علیہ السلام نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. نفس کی شرارتوں سے وہی بچتا ہے جس پر اللہ کا رحم ہو. پھر زلیخہ یعنی عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتی اور نہ اسے ہر قسم کے جرم سے بری کرتی ہوں. نفس میں تو طرح طرح کے بد خیالات اور ناجائز تمنائیں آتی ہی ہیں اور وہ برائی کرنے پر اکساتا ہی رہتا ہے. لہذا نفس کے دھوکے اور پھسلائے ہوئے میں آ کر میں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پھندے میں لانا چاہا، مگر وہ نہ آئے، کیونکہ نفس برائی پر ابھارتا تو ہے مگر جس کو اللہ رحم فرما کر بچا لے اس کو نہیں ابھارتا. بے شک میرے رب اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. یہ قول عزیز مصر کی بیوی زلیخہ کا ہی ہے، یہی بات زیادہ مشہور اور قابل قبول ہے، اور واقعے کے سیاق و سباق سے بھی یہی بات زیادہ مناسبت رکھتی ہے اور معنوی لحاظ سے بھی یہی زیادہ مطابق معلوم ہوتی ہے. اور اسی کو امام ماوردی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو اس کے بارے میں ایک مستقل کتاب تصنیف کی ہے اور اس میں اس قول کی پوری حمایت و تائید کی ہے. لیکن بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قول یوسف علیہ السلام کا ہے، یعنی ذلک لیعلم سے لے کر غفور الرحیم تک، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تاکہ عزیز مصر جان لے کہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی بیوی کے بارے میں میں نے اس کی کوئی خیانت نہیں کی. ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہم اللہ نے تو سوائے اس قول کے اور کوئی قول بیان ہی نہیں کیا. چنانچہ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کے کہنے پر بادشاہ نے شہر کی عورتوں سے ان کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی، اور زلیخہ نے بھی اقرار کر لیا کہ حق بات یہی ہے، میں نے ہی ان کو پھسلانے کی کوشش کی تھی. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ سب کچھ صرف اس لیے کرایا تاکہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیچھے اس کی کوئی خیانت نہیں کی. تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ کیا اس دن بھی نہیں کی جب اس عورت نے آپ کا ارادہ کیا اور آپ نے اس عورت کا؟ واضح رہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نے دلیل نہ دکھائی دیتی تو اس وقت ضرور آپ اس کا ارادہ کر لیتے، مگر ان نشانیوں کو دیکھ کر آپ تقوی پر قائم رہے. تب آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا، نفس تو برائی کی ترغیب دیتا ہی ہے. مجاہد، سعید بن جبیر، عکرمہ، ابن ابی الحزیل، ضحاک، حسن، قتادہ اور سدی رحمہم اللہ سب اسی کے قائل ہیں، لیکن پہلا قول یعنی اس کا زلیخہ کا کلام ہونا ہی زیادہ قوی اور ظاہر ہے، کیونکہ پچھلے کلام کا آخری حصہ عزیز کی بیوی زلیخہ ہی کا ہے جو وہ سب کے سامنے بادشاہ سے بیان کر رہی تھی، اور یوسف علیہ السلام اس جگہ موجود نہ تھے بلکہ جیل میں تھے. اس تمام گفتگو کے بعد بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلوایا تھا. بوقت ضرورت اپنی قابلیت کو بیان کرنا. جب بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کھل گئی تو خوش ہو کر کہا کہ انہیں میرے پاس بلا لاؤ کہ میں انہیں اپنے خاص مشیروں میں کر لوں. چنانچہ آپ تشریف لائے، جب وہ آپ سے ملا، آپ کی صورت دیکھی، آپ کی باتیں سنی، آپ کے اخلاق دیکھے تو دل سے گرویدہ ہو گیا اور بے ساختہ اس کی زبان سے نکل گیا کہ آج سے آپ ہمارے ہاں معزز اور معتبر ہیں. اس پر آپ نے ایک خدمت اپنے لیے پسند فرمائی اور اس کی اہلیت ظاہر کی. انسان کو یہ جائز بھی ہے کہ جب وہ انجان لوگوں میں ہو تو اپنی قابلیت بوقت ضرورت بیان کر دے. اس خواب کی بنا پر جس کی تعبیر آپ نے دی تھی، آپ نے یہی آرزو کی کہ زمین کی پیداوار اور غلہ وغیرہ جو جمع کیا جاتا ہے اس پر مجھے مقرر کیا جائے، تاکہ میں محافظت کروں نیز اپنے علم کے مطابق عمل کر سکوں تاکہ رعایا کو قحط سالی کی مصیبت کے وقت قدر عافیت مل سکے بادشاہ کے دل پر تو آپ کی امانت داری کا سچائی کا سلیقہ مندی کا اور کامل علم کا سکہ بیٹھ چکا تھا اسی وقت اس نے اس درخواست کو منظور کر لیا
وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہیں رہے سہے ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں ہم نیک کاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بن گئے زمین مصر یوں یوسف علیہ السلام کی ترقی ہوئی اب ان کے اختیار میں تھا کہ جس طرح چاہیں تصرف کریں جہاں چاہیں مکانات تعمیر کریں یا اس قید اور تنہائی کو دیکھیے یا اب اس اختیار اور آزادی کو دیکھیے سچ ہے رب جسے چاہیں اپنی رحمت کا جتنا حصہ چاہے دے صابروں کا صبر پھل لا کر ہی رہتا ہے بھائیوں کا دکھ سہا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے عزیز مصر کی عورت سے بگاڑ لی اور قید خانے کی مصیبتیں برداشت کیں پس رحمت الہی کا ہاتھ بڑھا اور صبر کا اجر ملا نیک کاروں کی نیکیاں کبھی ضائع نہیں ہوتی پھر ایسے با ایمان تقوے والے آخرت میں بڑے درجے اور اعلیٰ ثواب پاتے ہیں یہاں یہ ملا وہاں کے ملنے کی تو کچھ نہ پوچھئے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن میں سورہ صاد کی آیت نمبر 39 اور 40 میں اللہ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ یہ دنیا کی دولت و سلطنت ہم نے اے سلیمان آپ کو اپنے احسان سے دی ہے اور قیامت کے دن بھی آپ کے لیے ہمارے ہاں اچھی مہمانی ہے الغرض شاہ مصر ریان ابن ولید نے سلطنت مصر کی وزارت آپ کو دی پہلے اس عہدے پر اس عورت کا خاوند یعنی عزیز مصر تھا جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اسی نے آپ کو خرید کیا تھا آخر شاہ مصر آپ کے ہاتھ پر ایمان لایا ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کے خریدنے والے کا نام اطفیر تھا یہ انہی دنوں میں انتقال کر گیا اس کے بعد بادشاہ نے اس کی زوجہ راعیل سے یوسف علیہ السلام کا نکاح کر دیا جب آپ ان سے ملے تو فرمایا کہو کیا یہ اس تمہارے ارادے سے بہتر نہیں انہوں نے جواب دیا کہ اے صدیق مجھے ملامت نہ کیجئے آپ کو معلوم ہے کہ میں حسن و خوبصورتی والی دھن و دولت والی عورت تھی میرے خاوند مردمی سے محروم تھے وہ مجھ سے مل ہی نہیں سکتے تھے ادھر آپ کو قدرت نے جس فیاضی سے دولت حسن کے ساتھ مالا مال کیا ہے وہ بھی ظاہر ہے پس مجھے اب ملامت نہ کیجئے کہتے ہیں کہ واقعی یوسف علیہ السلام نے انہیں کنواری پایا پھر ان کے بطن سے آپ کے دو لڑکے ہوئے افراسیم اور میشا افراسیم کے ہاں نون پیدا ہوئے جو یوشع علیہ السلام کے والد ہیں اور رحمت نامی صاحبزادی ہوئیں جو ایوب علیہ السلام کی بیوی ہیں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عزیز کی بیوی راستے میں کھڑی تھی جو یوسف علیہ السلام کی سواری نکلی تو بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ الحمدللہ شان باری تعالیٰ کے قربان جس نے اپنی فرما برداری کی وجہ سے غلاموں کو بادشاہی پر پہنچایا اور اپنی نافرمانی کی وجہ سے بادشاہوں کو غلامی پر لا اتارا
وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من ابیکم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون
اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو انہوں نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے یوسف کو نہ پہچانا جب انہیں ان کا اسباب مہیا کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے والد سے ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے ناپ بھی پورا دیا اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والوں میں پس اگر تم اسے لے کر میرے پاس نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ نہ ملے گا بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. انہوں نے کہا اچھا
ہم ان کے باپ سے ان کی بابت بات چیت کر کے کوشش پوری کریں گے. اپنے خدمتگاروں سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کی پونجیاں انہی کی بوریوں میں رکھ دو کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ کر آئیں.
سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. برادران یوسف کی آمد. کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے وزیر مصر بن کر 7 سال تک غلہ اور اناج کو بہترین طور پر جمع کیا. اس کے بعد جب عام قحط سالی شروع ہوئی اور لوگ ایک ایک دانے کو ترسنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے محتاجوں کو دینا شروع کیا. یہ قحط علاقہ مصر سے نکل کر کنعان وغیرہ شہروں کو بھی شامل تھا. آپ ہر بیرونی شخص کو اونٹ بھر کر غلہ عطا فرمایا کرتے تھے اور خود آپ کا لشکر بلکہ خود بادشاہ بھی دن بھر میں صرف ایک ہی مرتبہ دوپہر کے وقت ایک آدنی والا کھا لیتے تھے اور اہل مصر کو پیٹ بھر کر کھلاتے تھے. پس اس زمانے میں یہ بات ایک رحمت الہی تھی. یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے پہلے سال مال کے بدلے غلہ بیچا, دوسرے سال سامان اسباب کے بدلے, تیسرے سال بھی اور چوتھے سال بھی, پھر خود لوگوں کی جان اور ان کی اولاد کے بدلے, بس خود لوگ ان کی اولادیں اور ان کی کل ملکیت اور مال کے آپ مالک بن گئے. لیکن اس کے بعد آپ نے سب کو آزاد کر دیا اور ان کے مال بھی ان کے حوالے کر دیے. یہ روایت بنو اسرائیل کی ہے جسے ہم سچ جھوٹ نہیں کہہ سکتے. یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ ان آنے والوں میں برادران یوسف بھی تھے جو اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے حکم سے یہاں آئے تھے. انہیں معلوم ہوا تھا کہ عزیز مصر مال کے بدلے غلہ دیتے ہیں, تو آپ نے اپنے 10 بیٹوں کو یہاں بھیجا اور یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین کو, جو آپ کے بعد یعقوب علیہ السلام کے نزدیک بہت ہی پیارے تھے, اپنے پاس روک لیا. جب یہ قافلہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے تو بیک نگاہ سب کو پہچان لیا, لیکن ان میں سے ایک بھی آپ کو نہیں پہچان سکا, اس لیے کہ آپ ان سے بچپن میں ہی جدا ہو گئے تھے. بھائیوں نے آپ کو سوداگروں کے ہاتھ بیچ ڈالا تھا, انہیں کیا خبر تھی کہ پھر کیا ہوا, اور یہ تو ذہن میں بھی نہ آ سکتا تھا کہ وہ بچہ جسے بحیثیت غلام بیچا تھا آج وہی عزیز مصر بن بیٹھا ہے. اور ادھر یوسف علیہ السلام نے طرز گفتگو بھی ایسا اختیار کیا کہ انہیں وہم بھی نہ ہو. ان سے پوچھا کہ تم لوگ میرے ملک میں کیسے آ گئے. انہوں نے کہا یہ سن کر کہ آپ غلہ عطا فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے تو شک ہوتا ہے کہ کہیں تم جاسوس نہ ہو. انہوں نے کہا معاذ اللہ, ہم جاسوس نہیں. فرمایا تم رہنے والے کہاں کے ہو. کہا کنعان کے, اور ہمارے والد صاحب کا نام یعقوب نبی اللہ ہے. آپ نے پوچھا تمہارے سوا ان کے اور لڑکے بھی ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں, ہم 12 بھائی تھے. ہم میں سے جو سب سے چھوٹا تھا اور ہمارے باپ کی آنکھوں کا تارا تھا وہ تو ہلاک ہو گیا. اسی کا ایک بھائی اور ہے, اسے باپ نے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا بلکہ اپنے پاس ہی روک لیا ہے کہ اس سے ذرا آپ کو اطمینان و تسلی رہے. ان باتوں کے بعد یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ انہیں سرکاری مہمان سمجھا جائے اور ہر طرح خاطر مدارت کی جائے اور اچھی جگہ ٹھہرایا جائے. اب جب انہیں غلہ دیا جانے لگا اور ان کے تھیلے بھر دیے گئے اور جتنے جانور ان کے ساتھ تھے وہ جتنا غلہ اٹھا سکتے تھے بھر دیا, تو فرما دیا دیکھو اپنی صداقت کے اظہار کے لیے اپنے اس بھائی کو جسے تم اس مرتبہ اپنے ساتھ نہیں لائے, اب کے آؤ تو لیتے آنا. دیکھو میں نے تم سے خوش سلوکی کی ہے اور تمہاری بڑی خاطر تواضع کی ہے. اس طرح رغبت دلا کر پھر دھمکا بھی دیا کہ اگر دوبارہ کے آنے میں اسے ساتھ نہ لائے تو میں تمہیں ایک دانہ اناج کا نہ دوں گا بلکہ تمہیں اپنے نزدیک بھی نہ آنے دوں گا. انہوں نے وعدے کیے کہ ہم انہیں کہہ کر سن کر لالچ دکھا کر ہر طرح پوری کوشش کریں گے کہ اپنے اس بھائی کو بھی لائیں تاکہ بادشاہ کے سامنے ہم جھوٹے نہ پڑیں. سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے ان سے رہن رکھ لیا کہ جب اسے لاؤ گے تو یہ پاؤ گے, لیکن یہ بات کچھ جی کو نہیں لگتی, اس لیے کہ یوسف علیہ السلام نے تو انہیں واپسی کی بڑی رغبت دلائی اور بہت کچھ تمنا ظاہر کی. جب بھائی کوچ کی تیاریاں کرنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے چالاک چاکروں سے اشارہ کیا کہ جو اسباب یہ لائے تھے اور جس کے عوض انہوں نے ہم سے غلہ لیا ہے وہ بھی انہیں واپس کر دو, لیکن اس خوبصورتی سے کہ انہیں معلوم تک نہ ہو. ان کے کجاووں اور بوروں میں ان کی تمام چیزیں رکھ دو. ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ آپ کو خیال ہوا ہو کہ اب گھر میں کیا ہوگا, جسے لے کر یہ غلہ لینے کے لیے آئیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے باپ اور بھائی سے اناج کا کچھ معاوضہ لینا مناسب نہ سمجھا ہو, اور یہ بھی قرین قیاس ہے کہ آپ نے یہ خیال فرمایا ہو کہ جب یہ اپنا اسباب کھولیں گے اور یہ چیزیں اس میں پائیں گے تو ضروری ہے کہ ہماری چیزیں ہمیں واپس دینے کو آئیں گے, تو اس بہانے ہی بھائی سے ملاقات ہو جائے گی.
فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ
جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ ہم سے تو غلے کا پیمانہ روک لیا گیا, اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجئے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں, ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں. کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تھا, بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور ہے بھی وہ سب مہربانوں سے بڑے مہربان. جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو انہوں نے اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا. کہنے لگے اے ہمارے باپ, ہمیں اور کیا چاہیے, دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے, ہمیں اپنے خاندان کو رست لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کا پیمانہ زیادہ لائیں گے, یہ ناپ تو بہت آسان ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اسے ہرگز ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے, ہاں صرف اس صورت میں کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ. جب انہوں نے پکا قول قرار دے دیا تو اس نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے.
سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. برادران یوسف کی واپسی.
بیان ہو رہا ہے کہ باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ کر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اب ہمیں تو غلہ مل نہیں سکتا تا وقت کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو نہ بھیجیں, اگر انہیں ساتھ کر دیں تو البتہ مل سکتا ہے, آپ بے فکر رہیے, ہم آپ اس کی نگہبانی کر لیں گے. نقتل کی دوسری قراءت یقتل بھی ہے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بس وہی تم اس کے ساتھ کرو گے جو اس سے پہلے ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر چکے ہو کہ یہاں سے لے گئے اور یہاں پہنچ کر کوئی بات بنا دی. حافظن کی دوسری قراءت حفظن بھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین حافظ اور نگہبان ہے اور ہے بھی وہ ارحم الراحمین. میرے بڑھاپے پر میری کمزوری پر وہ اللہ رحم فرمائیں گے اور جو غم و رنج مجھے اپنے بچے یوسف کا ہے وہ دور کر دیں گے. مجھے اس پاک ذات اللہ سے امید ہے کہ وہ میرے یوسف کو مجھ سے پھر ملا دیں گے اور میری پراگندگی کو دور کر دیں گے. اللہ کے لیے یہ کام کچھ مشکل نہیں, نہ وہ اپنے بندوں سے اپنے رحم و کرم کو روکتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا برتاؤ. یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بھائیوں کی واپسی کے وقت اللہ تعالیٰ کے نبی یوسف علیہ السلام نے ان کا مال و متاع ان کے اسباب کے ساتھ پوشیدہ طور پر واپس کر دیا تھا. یہاں گھر پہنچ کر جب انہوں نے کجاوے کھولے اور اسباب علیحدہ علیحدہ کیا تو اپنی سب چیزیں جوں کی توں واپس موجود پائیں, تو اپنے والد سے کہنے لگے لیجئے اب آپ کو اور کیا چاہیے, اصل تک تو عزیز مصر نے ہمیں واپس کر دی ہے اور بدلے کا غلہ پورا پورا دے دیا ہے, اب تو آپ بھائی صاحب کو ضرور ہمارے ساتھ کر دیجئے تو ہم اپنے خاندان کے لیے غلہ بھی لائیں گے اور بھائی کی وجہ سے ایک اونٹ کا بوجھ اور بھی مل جائے گا, کیونکہ عزیز مصر ہر شخص کو ایک اونٹ کا بوجھ ہی دیتے ہیں اور آپ کو انہیں ہمارے ساتھ کرنے میں تامل کیوں ہے, ہم اس کی دیکھ بھال اور نگہداشت پوری طرح کریں گے, یہ ناپ بہت ہی آسان ہے. یہ تھا کلام کا تتمہ اور کلام کو اچھا کرنا. یعقوب علیہ السلام ان تمام باتوں کے جواب میں فرماتے ہیں کہ جب تک تم حلفیہ اقرار نہ کرو کہ اپنے اس بھائی کو اپنے ہمراہ مجھ تک واپس پہنچاؤ گے, میں اسے تمہارے ساتھ بھیجوں گا نہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ نہ کرے تم سب ہی گھر جاؤ اور چھوٹ نہ سکو. چنانچہ بیٹوں نے اللہ تعالیٰ کو بیچ میں رکھ کر مضبوط عہد و پیما کیا. اب یعقوب علیہ السلام نے یہ فرما کر کہ ہماری اس گفتگو کا اللہ تعالیٰ وکیل ہے, اپنے پیارے بچے کو ان کے ساتھ کر دیا, اس لیے کہ قحط کے مارے غلے کی ضرورت تھی اور بغیر بھیجے چارہ نہ تھا.
وَقَالَ يَا بَنِيَ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
اور یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہنے لگے, اے میرے بچوں, تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی ایک دروازوں میں سے جدا جدا طور پر داخل ہونا. میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا, حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے. میرا کامل بھروسہ اللہ ہی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا گئے, کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے. ہاں یعقوب علیہ السلام نے اپنے ضمیر کے ایک خطرے کو سر انجام دے لیا. وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کے عالم تھے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں کو وصیت. چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی یعقوب علیہ السلام کو اپنے بچوں پر نظر لگ جانے کا کھٹکا تھا, کیونکہ وہ سب اچھے خوبصورت تنو من طاقتور مضبوط دیدار و نوجوان تھے, اس لیے بوقت رخصت ان سے فرماتے ہیں کہ پیارے بچوں, تم سب شہر کے ایک ہی دروازے سے شہر میں نہ جانا بلکہ مختلف دروازوں سے ایک ایک دو دو کر کے جانا. نظر کا لگ جانا حق ہے, گھوڑے سوار کو یہ گرا دیتی ہے. پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ یہ میں جانتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ یہ تدبیر تقدیر میں ہیر پھیر نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ کی قضاء کو کوئی شخص کسی تدبیر سے بدل نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ کا چاہا پورا ہو کر ہی رہتا ہے, حکم اللہ ہی کا چلتا ہے. کون ہے جو اللہ کے ارادے کو بدل سکے, اللہ کے فرمان کو ٹال سکے, اللہ کے فیصلوں کو لوٹا سکے؟ میرا بھروسہ اللہ ہی پر ہے اور مجھ پر ہی کیا موقف ہے. ہر ایک توکل کرنے والے کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. چنانچہ بیٹوں نے باپ کی حکم برداری کی اور اسی طرح کئی ایک دروازوں میں بٹ گئے اور شہر میں پہنچے. اس طرح وہ اللہ کی قضاء کو لوٹا تو نہیں سکتے تھے. ہاں یعقوب علیہ السلام نے ایک ظاہری تدبیر پوری کی کہ اس سے وہ نظر بد سے بچ جائیں. وہ یعقوب تو ذی علم تھے, اللہ کا علم ان کے پاس تھا. ہاں اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے.
وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
یوسف علیہ السلام کے سب بھائی جب یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں پہنچ گئے تو یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں, بس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کرو. پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی کا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو, تم لوگ تو چور ہو. انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ جواب دیا کہ شاہی جام گم ہے, جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا, اس وعدے کا میں ضامن ہوں. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں. انہوں نے کہا اچھا, چور کی کیا سزا ہے اگر جھوٹے ہو؟ جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے, ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں. بس یوسف علیہ السلام نے ان کے تھیلوں کی تلاش شروع کی, اپنے بھائی کے تھیلے کی تلاش سے پہلے پھر اس جام کو اپنے بھائی کے تھیلے سے نکالا. ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی. اس بادشاہ کے انصاف کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا, مگر یہ کہ منظور الہی ہو, ہم جس کے چاہیں درجے بلند کر دیں, ہر ذی علم سے فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہچان لیا. بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے, انہیں لے کر آپ کے اور بھائی جب مصر پہنچے, آپ نے اپنے سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرایا, بڑی عزت تکریم کی اور صلہ و انعام اور اکرام دیا. اپنے بھائی سے تنہائی میں فرمایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ انعام و اکرام فرمایا ہے, اب تمہیں چاہیے کہ بھائیوں نے جو سلوک میرے ساتھ کیا ہے اس کا رنج نہ کرو اور اس حقیقت کو بھی ان پر نہ کھولو. میں کوشش میں ہوں کہ کسی نہ کسی طرح تمہیں اپنے پاس روک لوں. بھائی کو روکنے کی حکمت عملی. جب آپ اپنے بھائیوں کو حسب عادت ایک ایک اونٹ غلے کا دینے لگے اور ان کا اسباب لدنے لگا تو اپنے چالاک ملازموں سے چپکے سے اشارہ کر دیا کہ چاندی کا شاہی کٹورا بنیامین کے اسباب میں چپکے سے رکھ دیں. بعض نے کہا ہے کہ یہ کٹورا سونے کا تھا, اس میں پانی پیا جاتا تھا اور اسی سے غلہ بھر کے دیا جاتا تھا, بلکہ ویسا ہی پیالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بھی تھا. بس یوسف علیہ السلام کے ملازمین نے ہوشیاری سے وہ پیالہ آپ کے بھائی بنیامین کے تھیلے میں رکھ دیا. جب یہ چلنے لگے تو سنا کہ پیچھے سے منادی ندا کرتا آ رہا ہے کہ اے قافلے والو, تم تو چور ہو. ان کے کان کھڑے ہوئے رک گئے, ادھر متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ آپ کی کیا چیز کھو گئی ہے؟ جواب ملا کہ شاہی پیمانہ جس سے اناج ناپا جاتا تھا. سنو, شاہی اعلان ہے کہ اس کے ڈھونڈ لانے والے کو ایک بوجھ غلہ ملے گا اور میں آپ ضامن ہوں. برادران یوسف کے مذہب میں چور کی سزا. اپنے اوپر چوری کی تہمت سن کر برادران یوسف کے کان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے, تم ہمیں جان چکے ہو, ہماری عادات و خصائل سے واقف ہو چکے ہو, ہم ایسے نہیں کہ کوئی فساد اٹھائیں, نہ ایسے ہیں کہ چوریاں کرتے پھریں. شاہی ملازموں نے کہا, اچھا, اگر جام و پیمانے کا چور تم میں سے ہی کوئی ہو اور تم جھوٹے پڑو تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ جواب دیا کہ دین ابراہیمی کے مطابق اس کی سزا یہ ہے کہ وہ اس شخص کے سپرد کر دیا جائے جس کا مال اس نے چرایا ہے, ہماری شریعت کا یہی فیصلہ ہے. اب یوسف علیہ السلام کا مطلب پورا ہو گیا. آپ نے حکم دیا کہ ان کی تلاشی لی جائے. چنانچہ پہلے بھائیوں کے اسباب کی تلاشی لی, حالانکہ معلوم تھا کہ ان کے تھیلے خالی ہیں, لیکن صرف اس لیے کہ انہیں اور دوسرے لوگوں کو کوئی شبہ نہ ہو آپ نے یہ کام کیا. اور جب بھائیوں کی تلاشی ہو چکی اور جام نہ ملا تو اب بنیامین کے اسباب کی تلاشی شروع ہوئی. چونکہ ان کے اسباب میں رکھوایا تھا اس لیے اس میں سے نکلنا ہی تھا. نکلتے ہی حکم دیا کہ انہیں روک لیا جائے. یہ تھی وہ ترکیب جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور یوسف علیہ السلام کی اور بنیامین وغیرہ کی مصلحت کے لیے یوسف صدیق علیہ السلام کو سکھائی تھی. کیونکہ شاہ مصر کے قانون کے مطابق تو باوجود چور ہونے کے بنیامین کو یوسف علیہ السلام اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے, لیکن چونکہ بھائی خود یہی فیصلہ کر چکے تھے اس لیے یہی فیصلہ یوسف علیہ السلام نے جاری کر دیا. آپ کو معلوم تھا کہ شرع ابراہیمی کا فیصلہ چور کی بابت کیا ہے, اس لیے بھائیوں سے پہلے ہی کہلوا لیا تھا. جس کے درجے اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہے بڑھا دیتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے, تم میں سے ایمانداروں کے درجے ہم بلند کریں گے, ہر عالم سے بالا کوئی اور عالم بھی ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے عالم ہے, بلکہ ہر علم والے کو علم دینے والے اللہ ہی تو ہیں. اللہ ہی سے علم کی ابتدا ہے اور اللہ ہی کی طرف علم کی انتہا ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قرات میں فوق کل عالم علیم ہے, واللہ اعلم.
قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون.
يوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی تو اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے. یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا. کہا کہ تم گھٹیا درجے کے ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ ہی خوب جانتے ہیں. کہنے لگے اے عزیز مصر, اس کے والد بہت بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں, آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیجئے, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے محسن شخص ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں, ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصاف ہو جائیں. سامعین, اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے. یوسف علیہ السلام کی طرف چوری کی نسبت, بھائی کے تھیلے میں سے جام نکلتا دیکھ کر بات بنا دی کہ دیکھو اس نے چوری کی تھی اور یہی کیا اس کے بھائی یوسف نے بھی, ایک مرتبہ اس سے پہلے چوری کر لی تھی. واقعہ یہ تھا کہ اپنے نانا کا بت چپکے سے اٹھا لائے تھے اور اسے توڑ دیا تھا. یہ بھی مروی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی ایک بڑی بہن تھی جن کے پاس اپنے والد اسحاق علیہ السلام کا ایک کمر پٹا تھا جو خاندان کے بڑے آدمی کے پاس رہا کرتا تھا. یوسف علیہ السلام پیدا ہوتے ہی اپنی ان پھوپھی صاحبہ کی پرورش میں تھے, انہیں یوسف علیہ السلام سے کمال درجہ کی محبت تھی. جب آپ کچھ بڑے ہو گئے تو یعقوب علیہ السلام نے آپ کو لے جانا چاہا, بہن صاحبہ سے درخواست کی لیکن بہن نے جدائی کو ناقابل برداشت بیان کر کے انکار کر دیا. ادھر آپ کے والد یعقوب علیہ السلام کے شوق کی بھی انتہا نہ تھی, سر ہو گئے. آخر بہن صاحبہ نے فرمایا اچھا کچھ دنوں رہنے دو پھر لے جانا. اسی اثنا میں ایک دن انہوں نے وہی کمر پٹا یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کے نیچے چھپا دیا. پھر تلاش شروع کی, گھر بھر چھان مارا نہ ملا, شور مچا, آخر یہ ٹھہری کہ گھر میں جو ہیں ان کی تلاشیاں لی جائیں, لی گئیں کسی کے پاس ہو تو نکلے. آخر یوسف علیہ السلام کی تلاشی لی گئی, ان کے پاس سے برآمد ہوا. یعقوب علیہ السلام کو خبر دی گئی اور ملت ابراہیمی کے قانون کے مطابق آپ اپنی پھوپھی کی تحویل میں کر دیے گئے اور پھوپھی نے اس طرح اپنے شوق کو پورا کیا. انتقال کے وقت تک یوسف علیہ السلام کو نہ چھوڑا, اسی بات کا تانا آج بھائی دے رہے ہیں, جس کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے چپکے سے اپنے دل میں کہا کہ تم بڑے خانہ خراب لوگ ہو, اس کے بھائی کی چوری کا حال اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. بنیامین کی قید اور بھائیوں کا منت سماجت کرنا. جب بنیامین کے پاس سے شاہی مال برآمد ہوا اور ان کے اپنے اقرار کے مطابق وہ شاہی قیدی ٹھہر چکے تو اب انہیں رنج ہونے لگا. عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام کو پرچانے لگے اور انہیں رحم دلانے کے لیے کہا کہ ان کے والد ان کے بڑے ہی دل دادا ہیں, ضعیف اور بوڑھے شخص ہیں, ان کا ایک سگا بھائی پہلے ہی گم ہو چکا ہے جس کے صدمے سے وہ پہلے ہی سے چور ہیں, اب جو یہ سنیں گے تو ڈر ہے کہ زندہ نہ بچ سکیں, آپ ہم میں سے کسی کو ان کے قائم مقام اپنے پاس رکھ لیں اور اسے چھوڑ دیں, آپ بڑے محسن ہیں, اتنی عرض ہماری قبول فرما لیں. یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھلا یہ سنگ دلی اور ظلم کیسے ہو سکتا ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی, چور کو روکا جائے گا نہ کہ شاہ کو, نہ کردہ گناہ کو سزا دینا اور گنہگار کو چھوڑ دینا, یہ تو صریح ناانصافی اور بدسلوکی ہے.
فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون.
جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے. ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا, تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ تعالیٰ کو بیچ میں رکھ کر پختہ قول و قرار لیا ہے, اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم زبردست قصور کر چکے ہو. بس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ تعالیٰ میرا یہ معاملہ فیصلہ کر دیں. وہی اللہ ہیں جو بہترین حاکم ہیں. تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا, آپ کے صاحب زادے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم آپ جانتے تھے. ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے تو نہ تھے. آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے, اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں. اللہ کی قسم ہم بالکل سچے ہیں. سامعین, اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. برادران یوسف کا مایوسی کے بعد مشورہ. جب برادران یوسف اپنے بھائی کے چھٹکارے سے مایوس ہو گئے, انہیں اس بات نے شش و پنج میں ڈال دیا کہ ہم والد سے سخت عہد و پیما کر کے آئے ہیں کہ بنیامین کو آپ کے حضور میں پہنچا دیں گے. اب یہاں سے یہ کسی طرح چھوٹ نہیں سکتے, الزام ثابت ہو چکا. ہماری اپنی قرارداد کے مطابق وہ شاہی قیدی ٹھہر چکے, اب بتائیے کیا کیا جائے. اس آپس کے مشورے میں بڑے بھائی نے اپنا خیال ان لفظوں میں ظاہر کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس زبردست ٹھوس وعدے کے بعد جو ہم ابا سے کر کے آئے ہیں, اب انہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. نہ یہ ہمارے بس کی بات ہے کہ کسی طرح بنیامین کو شاہی قید سے آزاد کر لیں. پھر اس وقت ہمیں اپنا پہلا قصور اور نادم کر رہا ہے جو یوسف کے بارے میں ہم سے اس سے پہلے سرزد ہو چکا ہے. بس اب میں تو یہیں رک جاتا ہوں, یہاں تک کہ یا تو والد صاحب میرا قصور معاف فرما کر مجھے اپنے پاس حاضر ہونے کی اجازت دیں, یا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی فیصلہ سمجھا دیں کہ میں یا تو لڑ بھر کر اپنے بھائی کو لے کر جاؤں, یا اللہ تعالیٰ کوئی اور صورت بنا دیں. کہا گیا ہے کہ ان کا نام روبیل تھا یا یہودا تھا. یہی تھے کہ یوسف علیہ السلام کو جب اور بھائیوں نے قتل کرنا چاہا تھا انہوں نے روکا تھا. اب یہ اپنے اور بھائیوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم ابا کے پاس جاؤ, انہیں حقیقت حال سے مطلع کرو, ان سے کہو کہ ہمیں کیا خبر تھی کہ یہ چوری کر لیں گے, چوری کا مال ان کے پاس موجود ہے, ہم سے تو مسئلے کی صورت پوچھی گئی, ہم نے بیان کر دی. آپ کو ہماری بات کا یقین نہ ہو تو اہل مصر سے دریافت فرما لیجئے, یا جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں اس سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے صداقت, امانت, حفاظت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی, اور ہم جو کچھ عرض کر رہے ہیں وہ بالکل راستی پر مبنی ہے.
قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون.
یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا, یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی, بس اب صبر ہی بہتر ہے. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دیں, وہی علم والے حکمت والے ہیں. پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے, آہ یوسف. یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کے مارے گھٹے جا رہے تھے. بیٹوں نے کہا, اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہیں گے, یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہی ہو جائیں. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جن سے تم سراسر بے خبر ہو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ حسن یعقوب یعنی یعقوب علیہ السلام کا غم۔ بھائیوں کی زبانی یہ خبر سن کر یعقوب علیہ السلام نے وہی فرمایا جو اس سے پہلے اس وقت فرمایا تھا جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے خون آلودہ قمیض کو پیش کر کے اپنی گھڑی ہوئی کہانی سنائی تھی کہ صبر ہی بہتر ہے۔ آپ سمجھے کہ اسی کی طرح یہ بات بھی ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ بیٹوں سے یہ فرما کر اب اپنی امید ظاہر کی جو اللہ تعالیٰ سے تھی کہ بہت ممکن ہے کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ میرے تینوں بچوں کو مجھ سے ملا دیں، یعنی یوسف علیہ السلام کو، بنیامین کو، اور آپ کے بڑے صاحبزادے روبیل کو جو مصر میں ٹھہر گئے تھے، اس امید پر کہ اگر موقع لگ جائے تو بنیامین کو خفیہ طور پر نکال لے جائیں، یا ممکن ہے اللہ تعالیٰ خود حکم دیں اور یہ اس کی رضا مندی کے ساتھ واپس لوٹیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، میری حالت کو خوب جان رہے ہیں، حکیم ہے، اللہ کا فیصلہ اور قدر، اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اب یعقوب علیہ السلام کے اس نئے رنج نے پرانا رنج بھی تازہ کر دیا، یوسف علیہ السلام کی یاد دل میں چٹکیاں لینے لگی۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں انا للہ پڑھنے کی ہدایت صرف اسی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی ہے، اس نعمت سے اگلی امتیں ماں اپنے نبیوں کے محروم تھیں۔ دیکھیے یعقوب علیہ السلام بھی ایسے موقع پر یا اسف علی یوسف کہتے ہیں، آپ کی آنکھیں جاتی رہی تھیں، غم نے آپ کو نابینا کر دیا تھا اور زبان خاموش تھی۔ مخلوق میں سے کسی سے شکایت و شکوہ نہیں کرتے تھے، غمگین اور اندوہ گین رہا کرتے تھے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کی کہ لوگ آپ سے یہ کہہ کر دعا مانگتے ہیں کہ اے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے رب، تو آپ ایسا کر کے ان تینوں ناموں میں چوتھا نام میرا بھی شامل ہو جائے۔ جواب ملا کہ اے داؤد، ابراہیم آگ میں ڈالے گئے اور صبر کیا، تمہاری آزمائش ابھی ایسی نہیں ہوئی۔ اسحاق علیہ السلام نے خود اپنی قربانی منظور کر لی اور اپنا گلا کٹوانے بیٹھ گئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ۔ تم پر یہ بات بھی نہیں آئی، یعقوب علیہ السلام سے میں نے ان کے لخت جگر کو الگ کر دیا، انہوں نے صبر کیا، تمہارے ساتھ یہ واقعہ بھی نہیں ہوا۔ یہ روایت مرسل ہے اور اس میں نکارت بھی ہے۔ اس میں بیان ہوا ہے کہ ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام تھے، لیکن صحیح بات ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تھے۔ اس روایت کے راوی علی بن زید ابن جدعان اکثر منکر اور غریب روایتیں بیان کر دیا کرتے ہیں، واللہ اعلم۔ بہت ممکن ہے کہ احنف ابن قیس رحمہ اللہ نے روایت بنی اسرائیل سے لی ہو، جیسے کعب، وہب وغیرہ سے، واللہ اعلم۔ بنی اسرائیل کی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اس موقع پر جبکہ بنیامین قید میں تھے ایک خط لکھا تھا، جس میں انہیں رحم دلانے کے لیے لکھا تھا کہ ہم مصیبت زدہ لوگ ہیں، میرے دادا ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، میرے والد اسحاق علیہ السلام ذبح کے ساتھ آزمائے گئے، میں خود فراق یوسف میں مبتلا ہوں۔ لیکن یہ روایت بھی سندن ثابت نہیں۔ بچوں نے باپ کا یہ حال دیکھ کر انہیں سمجھانا شروع کیا کہ ابا، آپ تو اسی کی یاد میں اپنے تئیں گھلا دیں گے، بلکہ ہمیں تو ڈر ہے کہ اگر آپ کا یہی حال کچھ دنوں اور رہا تو کہیں زندگی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ یعقوب علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ میں تم سے تو کچھ نہیں کہہ رہا، میں تو اپنے رب کے پاس اپنا دکھ رو رہا ہوں اور اللہ کی ذات سے بہت کچھ امیدوار ہوں، وہ اللہ بھلائیوں والے ہیں، مجھے یوسف کا خواب یاد ہے جس کی تعبیر ظاہر ہو کر رہے گی۔
يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوفي لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین۔
یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے فرمایا، میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً رحمت الہی سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، ہم اور ہمارا خاندان بڑی تکلیف میں ہیں، ہم حقیر پونجی لے کر آئے ہیں، بس آپ ہمیں پورا ناپ دے دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. یعقوب علیہ السلام کا اپنے بچوں کو حکم کہ اپنے دونوں بھائیوں کو تلاش کرو. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو حکم فرما رہے ہیں کہ تم ادھر ادھر جاؤ اور یوسف اور بنیامین کی تلاش کرو. عربی میں تحسس کا لفظ بھلائی کی جستجو کے لیے بولا جاتا ہے اور برائی کی ٹٹول کے لیے تجسس کا لفظ بولا جاتا ہے. ساتھ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کفر ہوتا ہے. تم تلاش بند نہ کرو, اللہ تعالیٰ سے نیک امید رکھو اور اپنی کوشش جاری رکھو. چنانچہ یہ لوگ چلے پھر مصر پہنچے, یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے, وہاں اپنی خستہ حالی ظاہر کی کہ قحط سالی نے ہماری خاندان کو ستا رکھا ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں رہا جس سے غلہ خریدتے, اب ردی واہی ناقص بیکار کھوٹی اور قیمت نہ بننے والی کچھ یوں ہی سی رکھی رکھائی چیزیں لے کر آپ کے پاس آئے ہیں. گو یہ بدلہ نہیں کہا جا سکتا نہ قیمت بنتی ہے, لیکن تاہم ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمیں وہی دیجئے جو سچی صحیح اور پوری قیمت پر دیا کرتے ہیں. ہمارے بوجھ بھر دیجئے, ہماری خورجیاں پر کر دیجئے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرآت میں فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ کے بدلے فَأَوْقِرْ رِكَابَنَا ہے, یعنی ہمارے اونٹ غلے سے لاد دیجئے اور ہم پر صدقہ کیجئے, ہمارے بھائی کو رہائی دیجئے. یا یہ مطلب ہے کہ یہ غلہ ہمیں ہمارے اس مال کے بدلے نہیں بلکہ بطور خیرات دیجئے. سفیان ابن عینہ رحمہ اللہ سے سوال ہوتا ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کسی نبی پر صدقہ حرام ہوا ہے؟ تو آپ نے یہی آیت پڑھ کر استدلال کیا کہ نہیں ہوا. مجاہد رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ کیا کسی شخص کا اپنی دعا میں یہ کہنا مکروہ ہے کہ اے اللہ مجھ پر صدقہ کیجئے؟ فرمایا ہاں, اس لیے کہ صدقہ وہ کرتا ہے جو طالب ثواب ہو. البتہ صحیح مسلم کی روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حالت سفر میں نماز کو قصر کرنے کی جو رخصت اللہ نے دی تو وہ ڈر کے سبب تھی, اب جبکہ امن چاروں طرف پھیل چکا ہے, دشمن کا ڈر نہیں, تو اب نماز کو سفر میں قصر کیوں کیا جائے؟ عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ میں نے بھی ایسی ہی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی تھی, تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر صدقہ ہے, لہٰذا اسے قبول کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ طالب ثواب تو ہے نہیں, لیکن جو اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اس کو قبول کرنے پر اللہ الٹا خود اس بندے کو جو اللہ کے کیے ہوئے صدقے کو قبول کرتا ہے اجر سے نوازتے ہیں.
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا, جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی جہالت میں کیا کیا کیا؟ انہوں نے کہا, شاید تم ہی یوسف ہو. جواب دیا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل و کرم کیا. بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتے. انہوں نے کہا, اللہ تعالیٰ کی قسم, اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہم پر برتری دی ہے, اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے. جواب دیا, آج تم پر کوئی خفگی بھرا الزام نہیں ہے, اللہ تمہیں بخشے, وہ سب مہربانوں سے بڑے مہربان ہیں. سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. یوسف علیہ السلام سے تیسری ملاقات. جب بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس اس عاجزی اور بے بسی کی حالت میں پہنچے, اپنے تمام دکھ رونے لگے, اپنے والد کی اور اپنے گھر والوں کی مصیبتیں بیان کی, تو یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا, نہ رہا گیا, اپنے سر سے تاج اتار دیا اور بھائیوں سے کہا, کچھ اپنے کرتوت یاد بھی ہیں کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ وہ نری جہالت کا کرشمہ تھا, اسی لیے بعض سلف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر گنہگار جاہل ہے. قرآن مجید میں اللہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 119 میں فرمایا, ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ, بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی دو دفعہ کی ملاقات میں یوسف علیہ السلام کو اپنے تئیں ظاہر کرنے کا حکم الہی نہ تھا، اب کی مرتبہ حکم ہو گیا، آپ نے معاملہ صاف کر دیا۔ جب تکلیف بڑھ گئی، سختی زیادہ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے راحت دے دی اور کشادگی عطا فرمائی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انشراح کی آیت نمبر 5-6 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ سختی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ اب بھائی چونک پڑے، کچھ اس وجہ سے کہ تاج اتارنے کے بعد پیشانی کی نشانی دیکھ لی، کچھ اس قسم کے سوالات، کچھ حالات، کچھ اگلے واقعات سب سامنے آ گئے۔ تاہم اپنا شک دور کرنے کے لیے پوچھا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ آپ نے اس سوال کے جواب میں صاف کہہ دیا کہ ہاں، میں خود یوسف ہوں اور یہ میرا سگا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل و کرم کیا، بچھڑنے کے بعد ملا دیا، تفرقے کے بعد اجتماع کر دیا۔ تقوی اور صبر رائے گا نہیں جاتے، نیک کاری بے پھل لائے نہیں رہتی۔ اب تو بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی فضیلت اور بزرگی کا اقرار کر لیا کہ واقعی صورت سیرت دونوں اعتبار سے آپ ہم پر فوقیت رکھتے ہیں، ملک و مال کے اعتبار سے بھی اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دے رکھی ہے، اسی طرح بعض کے نزدیک نبوت کے اعتبار سے بھی، کیونکہ یوسف علیہ السلام نبی تھے اور یہ بھائی نبی نہ تھے۔ اس اقرار کے بعد اپنی خطا کاری کا بھی اقرار کیا۔ اسی وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں آج کے دن کے بعد تمہیں یہ خطا یاد بھی نہ دلاؤں گا، میں تمہیں کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنا نہیں چاہتا، نہ تم پر یہ الزام رکھتا ہوں، نہ تم پر اظہار خفگی کرتا ہوں، بلکہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرمائے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ بھائیوں نے عذر پیش کیا، آپ نے قبول فرما لیا، اللہ تعالیٰ تمہاری پردہ پوشی کرے اور تم نے جو کیا ہے اسے بخش دے۔
اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم مجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم۔
پھر اپنے بھائیوں سے کہا، میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور میرے والد یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں اور آ جائیں، اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے کم عقل نہ بناؤ۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، آپ تو اپنی اسی پرانی غلطی پر قائم ہیں۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ یوسف علیہ السلام کی قمیص اور معجزہ۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول یعقوب علیہ السلام اپنے رنج و غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے تھے، اس لیے یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ میرا یہ کرتا لے کر تم ابا کے پاس جاؤ، اسے ان کے منہ پر ڈالتے ہی انشاءاللہ ان کی نگاہ روشن ہو جائے گی، پھر انہیں اور اپنے گھرانے کے تمام اور لوگوں کو یہیں میرے پاس لے آؤ۔ ادھر یہ قافلہ مصر سے نکلا، ادھر اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو پہنچا دی، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان بچوں سے جو آپ کے پاس تھے فرمایا کہ مجھے تو میرے پیارے فرزند یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن تم تو مجھے 17 ابتر کم عقل بوڑھا کہہ کر میری اس بات کو باور نہیں کرنے کے۔ ابھی قافلہ کنعان سے 8 دن کے فاصلے پر تھا، جو بحکم الہی ہوا نے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے قمیص کی خوشبو پہنچا دی۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کی مدت 80 سال کی گزر چکی تھی اور قافلہ 80 فرسخ آپ سے دور تھا، لیکن بھائیوں نے کہا، آپ تو یوسف کی محبت میں غلطی میں پڑے ہوئے ہیں، نہ وہ آپ کے دل سے دور ہو نہ آپ کو تسلی ہو۔ ان کا یہ کلمہ بڑا سخت تھا، کسی لائق اولاد کو لائق نہیں کہ اپنے باپ سے یہ کہے، نہ کسی امتی کو لائق ہے کہ اپنے نبی سے یہ کہے۔
فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر یعقوب علیہ السلام کے منہ پر یوسف علیہ السلام کا کرتا ڈالا, اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے. کہنے لگے, کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف کی وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ وہ کہنے لگے, ابا آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے, بے شک ہم قصوروار ہیں. کہا, اچھا میں تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا, وہ بہت بڑے بخشنے والے اور نہایت مہربانی کرنے والے ہیں. جب یہ سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگا دی اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آئیے. اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے. تب کہا کہ ابا, یہ ہے میرے پہلے کے خواب کی تعبیر, میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا. اللہ نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور تمہیں صحرا سے لے آئے اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا. میرے رب اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والے ہیں اور ہے بھی وہ بہت علم اور حکمت والے. سامعین, اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے. یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی. کہتے ہیں کہ قمیص یوسف یعقوب علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے یہودا لائے تھے, اس لیے کہ انہوں نے ہی پہلے جھوٹ موٹ وہ کرتا پیش کیا تھا جسے خون آلودہ کر کے لائے تھے اور باپ کو یہ سمجھایا تھا کہ یوسف کا خون ہے. اب بدلے کے لیے یہ کرتا بھی یہی لائے کہ برائی کے بدلے بھلائی ہو جائے, بری خبر کے بدلے خوشخبری ہو جائے. آتے ہی باپ کے منہ پر ڈالا, اسی وقت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں کھل گئیں اور بچوں سے کہنے لگے, دیکھو میں تو ہمیشہ تم سے کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بعض وہ باتیں میں جانتا ہوں جن سے تم محض بے خبر ہو. میں تم سے کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے یوسف کو ضرور مجھ سے ملا دیں گے. ابھی تھوڑے دنوں کا ذکر ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے آج میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اب بیٹے نادم ہو کر اپنی خطا کا اقرار کر کے والد سے استغفار طلب کرتے ہیں. والد جواب میں فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے انکار نہیں اور مجھے اپنے رب سے یہ بھی امید ہے کہ وہ تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے, اس لیے کہ وہ بخششوں اور مہربانیوں والے ہیں, توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرما لیا کرتے ہیں. میں صبح سحری کے وقت تمہارے لیے استغفار کروں گا. ابن جریر کی تفسیر میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں آتے تو سنتے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے اللہ آپ نے پکارا میں نے مان لیا, آپ نے حکم دیا میں بجا لایا, یہ سحری کا وقت ہے, بس آپ مجھے بخش دیجئے. عمر رضی اللہ نے کان لگا کر غور کیا تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر سے یہ آواز آ رہی ہے. آپ نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا یہی وہ وقت ہے جس کے لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے تھوڑی دیر بعد استغفار کروں گا. حدیث میں ہے کہ یہ رات جمعے کی رات تھی. ابن جریر کی تفسیر میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے یہ ہے کہ جب جمعے کی رات آ جائے, لیکن یہ حدیث غریب ہے, بلکہ اس کے مرفوع ہونے میں بھی کلام ہے, واللہ اعلم. قافلہ یعقوب مصر میں. بھائیوں پر یوسف علیہ السلام نے اپنے تئیں ظاہر کر کے فرمایا تھا کہ ابا کو اور گھر کے سب لوگوں کو یہی مصر میں لے آؤ. بھائیوں نے یہی کیا. اس بزرگ قافلے نے کنعان سے کوچ کیا. جب مصر کے قریب پہنچے تو نبی اللہ یوسف علیہ السلام اپنے والد نبی اللہ یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے چلے اور حکم شاہی سے شہر کے تمام امیر امرا اور ارکان دولت بھی آپ کے ساتھ تھے. یہ بھی مروی ہے کہ خود شاہ مصر بھی استقبال کے لیے شہر سے باہر آیا تھا. اس کے جو جگہ دینے وغیرہ کا ذکر ہے اس کی بابت بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس عبارت میں تقدیم و تاخیر ہے, یعنی آپ نے ان سے فرمایا تم مصر میں چلو انشاءاللہ پر امن اور بے خطر رہو گے. اب شہر میں داخلے کے بعد آپ نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور انہیں اونچے تخت پر بٹھایا. لیکن امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کی تردید کی ہے اور فرمایا ہے کہ اس میں سدی رحمہ اللہ کا قول بالکل ٹھیک ہے کہ جب پہلے ہی ملاقات ہوئی تو آپ نے انہیں اپنے پاس کر لیا اور جب شہر کا دروازہ آیا تو فرمایا اب اطمینان کے ساتھ یہاں چلیے, لیکن اس میں بھی ایک بات رہ گئی ہے. ایوا اصل میں منزل میں جگہ دینے کو کہتے ہیں, جیسے آوا الیہ اخاہ میں ہے اور حدیث میں بھی ہے من آوا محدثاً. بس کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس کا مطلب یہ بیان نہ کریں کہ ان کے آ جانے کے بعد, انہیں جگہ دینے کے بعد ان سے فرمایا کہ تم امن کے ساتھ مصر میں داخل ہو, یعنی یہاں قحط وغیرہ کی مصیبتوں سے محفوظ ہو کر با آرام رہو سہو. مشہور ہے کہ اور جو قحط سالی کے سال باقی تھے وہ یعقوب علیہ السلام کی تشریف آوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دور کر دیے, جیسے کہ اہل مکہ کی قحط سالی کے باقی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہٹ گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ پر بدعا کی. یہ روایات صحیح بخاری, مسلم, مسند احمد وغیرہ میں ہیں, جس میں ہے اللہم اعنی علیہم بسبعین کسبع یوسف. جبکہ قحط سالی سے تنگ آ کر ابو سفیان نے آپ سے شکایت کی اور بہت روئے پیٹے اور سفارش چاہی. عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا, اس وقت آپ کے والد یعقوب علیہ السلام کے ہمراہ آپ کے خالہ صاحبہ آئی تھیں, لیکن امام ابن جریر اور امام محمد بن اسحاق کا قول ہے کہ آپ کی والدہ خود ہی زندہ موجود تھیں, ان کی موت پر کوئی صحیح دلیل نہیں. اور قرآن کریم کے ظاہری الفاظ اس بات کو چاہتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ زندہ موجود تھیں, یہی بات ٹھیک بھی ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت شاہی پر بٹھا لیا, اس وقت ماں باپ بھی اور 11 بھائی کل کے کل آپ کے سامنے سجدے میں گر پڑے. آپ نے فرمایا ابا لیجئے, میرے خواب کی تعبیر ظاہر ہو گئی, یہ ہیں 11 ستارے اور یہ ہیں سورج چاند جو میرے سامنے سجدے میں ہیں. ان کی شریعت میں یہ چیز جائز تھی کہ بڑوں کو سلام کے ساتھ سجدہ کرتے تھے, بلکہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ بات جائز رہی, لیکن اس ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور کے لیے سوائے اپنی ذات پاک کے سجدے کو مطلقاً حرام کر دیا, اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے اپنے لیے ہی مخصوص کر لیا, یعنی سجدہ اب اس امت میں اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی مخلوق کے لیے کرنا جائز نہیں, خواہ وہ کوئی پیر ہو, فقیر ہو, انبیاء, رسل, اولیاء اللہ ہوں, کوئی جھنڈا ہو, کوئی تودا ہو, کوئی درگاہ ہو. غرض اب سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں. قتادہ رحمہ اللہ وغیرہ کے قول کا ماحاصل مضمون یہی ہے. سنن ابن ماجہ میں ہے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ملک شام گئے, وہاں انہوں نے دیکھا کہ شامی لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں. یہ جب لوٹے تو انہوں نے رسول اللہ کو سجدہ کیا. رسول اللہ نے پوچھا معاذ یہ کیا بات ہے؟ معاذ رضی اللہ نے جواب دیا کہ میں نے اہل شام کو دیکھا کہ وہ اپنے بڑوں اور بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں, تو آپ تو اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. رسول اللہ نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کرے, یہ سبب اس کے بہت بڑے حق کے جو اس پر ہے. الغرض چونکہ اس شریعت میں جائز تھا اس لیے انہوں نے سجدہ کیا, تو آپ نے فرمایا لیجئے ابا میرے خواب کا ظہور ہو گیا, میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا, اس کا انجام ظاہر ہو گیا. چنانچہ اور آیت میں قیامت کے دن کے لیے بھی یہ لفظ بولا گیا ہے. چنانچہ اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 53 میں فرمایا یوم یأتی تأویلہ, بس یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مجھ پر ایک احسان عظیم ہے کہ یہ اللہ نے میرے خواب کو سچا کر دکھایا, اور جو میں نے سوتے سوتے دیکھا تھا الحمدللہ مجھے جاگتے میں بھی اللہ نے دکھا دیا, اور احسان ہے اللہ کا یہ بھی کہ اللہ نے مجھے قید خانے سے نجات دی اور تم سب کو صحرا سے یہاں لا کر مجھ سے ملا دیا. آپ چونکہ جانوروں کے پالنے والے تھے اس لیے عموماً بادیے میں ہی قیام رہتا تھا. فلسطین بھی شام کے جنگلوں میں ہے, اکثر اوقات پڑاؤ رہا کرتا تھا. کہتے ہیں کہ یہ اولاج میں حسمی کے نیچے رہا کرتے تھے اور مویشی پالتے تھے, اونٹ بکریاں وغیرہ ساتھ رہتی تھیں. پھر فرماتے ہیں اس کے بعد کہ شیطان نے ہم میں پھوٹ ڈلوا دی تھی, اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ کرتے ہیں اس کے ویسے ہی اسباب مہیا کر دیتے ہیں اور اسے آسان و سہل کر دیتے ہیں. وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں کو خوب جانتے ہیں, اپنے افعال, اقوال, قضاء و قدر, مختار, مراد میں وہ باحکمت ہیں. سلیمان رحمہ اللہ کا قول ہے کہ خواب کے دیکھنے اور اس کی تعویل کے ظاہر ہونے میں 40 سال کا وقفہ تھا. عبداللہ بن شداد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خواب کی تعبیر کے واقع ہونے میں اس سے زیادہ زمانہ لگتا بھی نہیں, یہ آخری مدت ہے. حسن رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ باپ بیٹے 80 برس کے بعد ملے, تم خیال تو کرو کہ زمین پر یعقوب علیہ السلام سے زیادہ رب تعالیٰ کا کوئی محبوب بندہ نہ تھا, پھر بھی اتنی مدت انہیں فراق یوسف میں گزری. ہر وقت آنکھوں سے آنسو جاری رہتے اور دل میں غم کی موجیں اٹھتی, اور روایت میں ہے کہ یہ مدت 83 سال کی تھی. فرماتے ہیں جب یوسف علیہ السلام کوویں میں ڈالے گئے اس وقت آپ کی عمر 17 سال کی تھی. 80 برس تک آپ باپ کی نظروں سے اوجھل رہے, پھر ملاقات کے بعد 23 برس زندہ رہے اور 120 برس کی عمر میں انتقال کیا. بقول قتادہ رحمہ اللہ 53 برس کے بعد باپ بیٹے ملے. ایک قول ہے کہ 18 سال ایک دوسرے سے دور رہے, اور ایک قول ہے کہ 40 سال کی جدائی رہی, اور پھر مصر میں باپ سے ملنے کے بعد 17 سال زندہ رہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل جب مصر پہنچے ہیں ان کی تعداد صرف 63 کی تھی, اور جب یہاں سے نکلے ہیں اس وقت ان کی تعداد 170,000 کی تھی. مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں آنے کے وقت یہ ماں مرد عورت 390 تھے. عبداللہ بن شداد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب یہ لوگ آئے کل 86 تھے, یعنی مرد عورت بوڑھے بچے سب ملا کر, اور جب نکلے ہیں اس وقت ان کی گنتی 600,000 سے اوپر اوپر تھی. اللہ ہی کو اس کا پورا علم ہے کہ اصل تعداد کیا تھی, اور کتنے برسوں تک یوسف علیہ السلام اپنے والد سے جدا رہے, اور کتنے برسوں تک والد سے ملاقات کے بعد زندہ رہے.
رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلما والحقنی بالصالحین.
اے میرے پروردگار, آپ نے مجھے ملک عطا فرمایا اور آپ نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی. اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے, آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے والی اور کارساز ہیں. آپ مجھے مسلمان ماریے اور نیکوں میں ملا دیجئے. سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. دعائے یوسف علیہ السلام اور موت کی دعا کرنے کی حقیقت. نبوت مل چکی, بادشاہت عطا ہو گئی, دکھ کٹ گئے, ماں باپ اور بھائی سب سے ملاقات ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جیسے دنیاوی نعمتیں آپ نے اے اللہ مجھ پر پوری کی ہیں, ان نعمتوں کو آخرت میں پوری فرمائیے. جب بھی موت آئے تو اسلام پر اور آپ کی فرما برداری پر آئے, اور میں نیک لوگوں میں ملا دیا جاؤں اور نبیوں اور رسولوں میں, صلوات اللہ وسلم علیہ اجمعین. بہت ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام کی دعا بوقت وفات ہو, جیسے کہ بخاری اور مسلم میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انتقال کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھائی اور یہ دعا کی کہ اے اللہ رفیق اعلیٰ میں ملا دیجئے. 3 مرتبہ آپ نے یہی دعا کی. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی اس دعا کا مقصود یہ ہو کہ جب بھی وفات آئے اسلام پر آئے اور نیکوں میں مل جاؤں, یہ نہیں کہ اسی وقت آپ نے یہ دعا اپنی موت کے لیے کی ہو. اس کی بالکل وہی مثال ہے جو کوئی کسی کو دعا دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تمہیں اسلام پر موت دے. اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ ابھی ہی تجھے موت آ جائے, یا جیسے ہم مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں آپ کے دین پر ہی موت آئے, یا ہماری یہی دعا کہ اللہ مجھے اسلام پر ماریے اور نیک کاروں میں ملا دیجئے. اور اگر یہی مراد ہو کہ واقعی آپ نے اسی وقت موت مانگی, تو ممکن ہے کہ یہ بات اس شریعت میں جائز ہو. چنانچہ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب آپ کے تمام کام بن گئے, آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں, ملک مال عزت آبرو خاندان برادری کی بادشاہ سب مل گئے, تو آپ کو صالحین کی جماعت میں پہنچنے کا اشتیاق پیدا ہوا. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کسی نبی نے سوائے یوسف علیہ السلام کے آپ سے پہلے موت طلب نہیں کی. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہی سب سے پہلے اس دعا کے مانگنے والے ہیں. ممکن ہے اس سے مراد ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ ہو کہ اس دعا کو سب سے پہلے کرنے والے, یعنی خاتمۃ الاسلام پر ہونے کی دعا کے سب سے پہلے مانگنے والے آپ ہی تھے, جیسا کہ سورہ نوح کی آیت نمبر 28 میں نوح علیہ السلام کی دعا ہے رب اغفر لی ولی والدی, سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے مانگی تھی. باوجود اس کے بھی اگر یہی کہا جائے کہ یوسف علیہ السلام نے موت کی ہی دعا کی تھی, تو ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے دین میں جائز ہو, ہمارے ہاں تو سخت ممنوع ہے. چنانچہ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں کوئی سختی اور ضرر سے گھبرا کر موت کی آرزو نہ کرے, اور اگر اسے ایسی ہی تمنا کرنی ضروری ہے تو یوں کہے کہ اے اللہ جب تک میری حیات آپ کے علم میں میرے لیے بہتر ہو مجھے زندہ رکھیے, اور جب آپ کے علم میں میری موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے موت دے دیجئے. بخاری اور مسلم کی اسی حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی کسی سختی کے نازل ہونے کی وجہ سے موت کی تمنا ہرگز نہ کرے. اگر وہ نیک ہے تو بہت ممکن ہے اس کی زندگی اس کی نیکیاں بڑھائے. اگر وہ بد ہے تو بہت ممکن ہے کہ زندگی میں کسی وقت توبہ کی توفیق ہو جائے. بلکہ یوں کہے, اے اللہ, جب تک میرے لیے حیات بہتر ہے آپ مجھے زندہ رکھیے. یہ یاد رہے کہ یہ حکم اس مصیبت میں ہے جو دنیاوی ہو اور اسی کی ذات کے متعلق ہو. لیکن اگر فتنہ مذہبی ہو, مصیبت دینی ہو, تو موت کا سوال جائز ہے. جیسے کہ فرعون کے جادوگروں نے اس وقت دعا کی تھی جبکہ فرعون انہیں قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا. ان ایمان لانے والے جادوگروں نے اللہ سے یوں دعا مانگی کہ اے اللہ, ہم پر صبر بہا دیجئے اور ہم اسلام کی حالت میں موت دیجئے. اسی طرح مریم علیہ السلام جب درد زہ سے گھبرا کر کھجوروں کے تنے تلے گئیں تو بے ساختہ منہ سے نکل گیا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور آج تو لوگوں کی زبان و دل سے بھلا دی گئی ہوتی. یہ آپ نے اس وقت فرمایا جب معلوم ہوا کہ لوگ انہیں زنا کی تہمت لگا رہے ہیں, اس لیے کہ آپ خاوند والی نہ تھیں اور حمل ٹھہر گیا تھا. پھر بچہ پیدا ہوا تھا اور دنیا نے شور مچایا تھا کہ مریم بڑی بد عورت ہے, نہ ماں بری نہ باپ بد کردار. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی خلاصی کر دی اور اپنے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو گہوارے میں زبان دی اور مخلوق کو زبردست معجزہ اور ظاہر نشان دکھا دیا. سنن ترمذی کی ایک لمبی حدیث میں اس دعا کا ذکر ہے جس میں جملہ بھی ہے کہ اے اللہ, جب آپ کسی قوم کے ساتھ ان کو آزمانے کا ارادہ فرمائیں تو مجھے اس فتنے میں مبتلا کرنے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیجئے. اور مسند احمد میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دو چیزوں کو انسان اپنے حق میں بری جانتا ہے. موت کو بری جانتا ہے اور موت مؤمن کے لیے فتنے سے بہتر ہے. مال کی کمی کو انسان اپنے لیے برائی خیال کرتا ہے, حالانکہ مال کی کمی حساب کی کمی ہے. الغرض دینی فتنوں کے وقت طلب موت جائز ہے. چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے آخری زمانے میں جب دیکھا کہ لوگوں کی شرارتیں کسی طرح ختم نہیں ہوتی اور کسی طرح اتفاق نصیب نہیں ہوتا, تو دعا کی کہ اے اللہ, اے الہ العالمین, مجھے آپ اپنی طرف قبض کر لیجئے, یعنی مجھے موت دیجئے. یہ لوگ مجھ سے اور میں ان سے تنگ آ چکا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ پر بھی جب فتنوں کی زیادتی ہوئی اور دین کا سنبھالنا مشکل ہو گیا اور امیر خراسان کے ساتھ بڑے بڑے معرکے پیش آئے, تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ, اب مجھے اپنے پاس بلا لیجئے. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فتنوں کے زمانے میں انسان قبر کو دیکھ کر کہے گا, کاش کہ میں اس جگہ ہوتا, کیونکہ فتنوں, بلاؤں, زلزلوں اور سختیوں نے ہر ایک مفتون کو فتنوں میں ڈال رکھا ہوگا. ابن جریر میں ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے, جن سے بہت قصور سرزد ہو چکے تھے, استغفار کیا تو اللہ نے ان کا استغفار قبول کیا اور انہیں بخش دیا. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سارا خاندان مصر میں جمع ہو گیا تو برادران یوسف علیہ السلام نے ایک روز آپس میں کہا کہ ہم نے ابا کو جتنا ستایا ہے, ظاہر ہے ہم نے بھائی یوسف علیہ السلام پر جو ظلم توڑے ہیں ظاہر ہیں, اب گویا دونوں بزرگ ہمیں کچھ نہ کہیں اور ہماری خطا سے درگزر فرما جائیں. لیکن کچھ خیال بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری کیسی درگت بنے گی. آخر یہ ٹھہری کہ آؤ ابا جی کے پاس چلیں اور ان سے التجا کریں. چنانچہ سب مل کر یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے. اس وقت یوسف علیہ السلام بھی اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آتے ہی ان کے بھائیوں نے بیک زبان کہا کہ ہم آپ کے پاس ایک ایسے اہم امر کے لیے آج آئے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی ایسے اہم کام کے لیے آپ کے پاس نہیں آئے تھے. ابا اور اے بھائی, ہم اس وقت ایسی مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہمارے دل اس قدر کپ کپا رہے ہیں کہ آج سے پہلے ہماری ایسی حالت کبھی نہیں ہوئی. الغرض کچھ اس طرح نرمی اور لجاجت کی کہ دونوں بزرگوں کا دل بھر آیا. ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں تمام مخلوق سے زیادہ رحم اور نرمی ہوتی ہے. پوچھا کہ آخر تم کیا کہتے ہو اور ایسے ڈر کیوں رہے ہو؟ سب نے کہا, آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہم نے آپ کو کس قدر ستایا, ہم نے بھائی پر کیسے ظلم و ستم ڈھائے. دونوں نے کہا, ہاں معلوم ہے. پھر کہا, کیا یہ درست ہے کہ آپ دونوں نے ہماری تقصیر معاف فرما دی؟ کہا, ہاں بالکل درست ہے, ہم دل سے معاف کر چکے. تب لڑکوں نے کہا, آپ کا معاف کر دینا بھی بے سود ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہ کر دے. پوچھا, اچھا پھر مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جواب دیا کہ یہی آپ ہمارے لئے اللہ سے بخشش طلب فرمائیں یہاں تک کہ بذریعہ وحی آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں بخش دیا تو البتہ ہماری آنکھوں میں نور اور دل میں سرور آ سکتا ہے ورنہ ہم تو دونوں جہاں سے گئے گزرے اسی وقت آپ کھڑے ہو گئے قبلے کی طرف متوجہ ہوئے یوسف علیہ السلام آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے بڑے ہی خشوع و خضوع سے اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر دعائیں شروع کی یعقوب علیہ السلام دعا کرتے تھے اور یوسف علیہ السلام آمین کہتے تھے کہتے ہیں کہ 20 سال تک دعا مقبول نہ ہوئی آخر 20 سال تک جبکہ بھائیوں کا خوف الہی سے خشک ہونے لگا تب وحی آئی اور قبولیت دعا اور بخشش فرزندان کی بشارت سنائی گئی بلکہ یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کے بعد نبوت بھی انہیں ملے گی یہ قول انس رضی اللہ عنہ کا ہے اور اس میں دو راوی ضعیف ہیں یزید الرقاشی اور صالح المری سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ مجھے ابراہیم و اسحاق علیہ السلام کی جگہ میں دفن کرنا چنانچہ بعد از انتقال آپ نے وصیت پوری کی اور ملک شام کی زمین میں آپ کو آپ کے باپ دادا کے پاس دفن کیا علیہ الصلاۃ والسلام
ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسالهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين
یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف اے نبی وحی کر رہے ہیں آپ تو ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے گو آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے یہ تو تمام دنیا کے لیے نری نصیحت ہی نصیحت ہے سامعین ابن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے واقعات کی خبر دی جاتی ہے یوسف علیہ السلام کا تمام و کمال کا قصہ بیان فرما کر کس طرح بھائیوں نے ان کے ساتھ برائی کی اور کس طرح ان کی جان تلف کرنی چاہی اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح بچایا اور کس طرح عروج و ترقی پر پہنچایا اب اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ یہ اور اس جیسی اور چیزیں سب ہماری طرف سے آپ کو اے نبی دی جاتی ہیں تاکہ لوگ ان سے نصیحت حاصل کریں اور آپ کے مخالفین کی بھی آنکھیں کھلیں اور ان پر ہماری حجت قائم ہو جائے تو آپ اس وقت کچھ ان کے پاس تھوڑے ہی تھے جب وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کھلا داؤ فریب کر رہے تھے کنویں میں ڈالنے کے لیے سب مستعد ہو گئے اے نبی صرف ہمارے بتلانے سکھانے سے آپ کو یہ واقعات معلوم ہوئے جیسے مریم علیہ السلام کے قصے کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 میں بیان فرماتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ جب وہ قلمیں ڈال رہے تھے کہ مریم کو کون پالے تو آپ اے نبی اس وقت ان کے پاس نہ تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی اس قسم کا ارشاد فرمایا چنانچہ سورہ قصص کی آیت نمبر 44 میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ مغربی جانب جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی باتیں سمجھا رہے تھے تو اے نبی آپ وہاں نہ تھے اسی طرح اہل مدین کا معاملہ بھی آپ سے اے نبی پوشیدہ ہی تھا ملے اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں آسمانوں کے اوپر جو اللہ کے پاس فرشتے ہیں ان کی آپس میں گفتگو ہونے کی وجہ آپ کو معلوم نہ تھی کیونکہ آپ وہاں موجود نہ تھے یہ سب ہماری طرف سے بذریعے وحی آپ کو بتلایا گیا یہ کھلی دلیل ہے آپ کے رسول اور نبی ہونے کی کہ گزشتہ واقعات تو اس طرح لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ گویا آپ نے آپ بچشم خود دیکھے ہیں اور آپ کے ہی سامنے گزرے ہیں پھر یہ واقعات نصیحت و عبرت حکمت و معزت سے پر ہیں جن سے انسانوں کی دین و دنیا سور سکتی ہے باوجود اس کے بھی اکثر لوگ ایمان سے کورے رہ جاتے ہیں گو آپ اے نبی لاکھ چاہیں کہ یہ مؤمن بن جائیں اور سورہ انعام کی آیت نمبر 116 میں ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کہ اگر آپ انسانوں کی اکثریت کی اطاعت کریں گے تو اے نبی تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا اور بھٹکا دیں گے بہت سے واقعات کے بیان کے بعد ہر ایک واقعے کے ساتھ قرآن نے فرمایا ہے کہ گو اس میں بڑا زبردست نشان ہے لیکن پھر بھی اکثر لوگ ماننے والے نہیں آپ جو کچھ بھی جفا کشی کر رہے ہیں اور مخلوق الہی کو اللہ تعالیٰ کی راہ دکھا رہے ہیں اس میں آپ کا اپنا دنیاوی نفع ہرگز مقصود نہیں آپ ان سے کوئی اجرت اور کوئی بدلہ نہیں چاہتے بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مخلوق کے نفع کے لیے ہے. یہ تو تمام جہان کے لیے سراسر ذکر ہے کہ وہ راہ راست پائیں, نصیحت حاصل کریں, عبرت پکڑیں, ہدایت و نجات پائیں.
وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
اور آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ کافر و مشرک لوگ منہ موڑے گزر جاتے ہیں. ان میں اکثر لوگ باوجود اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں. کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ محض بے خبر ہی ہوں؟ سامعین ابھی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. شرک خفی کی حقیقت. ان آیتوں میں بیان ہو رہا ہے کہ قدرت کی بہت سی نشانیاں, وحدانیت کی بہت سی گواہیاں دن رات ان کے سامنے ہیں, پھر بھی اکثر لوگ نہایت بے پرواہی اور سبک سری سے ان میں کبھی غور و فکر ہی نہیں کرتے. کیا یہ اتنا وسیع آسمان, کیا یہ اس قدر پھیلی ہوئی زمین, کیا یہ روشن ستارے, یہ گردش والا سورج چاند, یہ درخت اور یہ پہاڑ, یہ کھیتیاں اور سبزیاں, یہ تلاطم برپا کرنے والے سمندر اور یہ زور سے چلنے والی ہوائیں, یہ مختلف قسم کے رنگا رنگے میوے, یہ الگ الگ غلے اور قدرت کی بے شمار نشانیاں ایک عقل مند کو اس قدر بھی کام نہیں آ سکتی کہ وہ ان سے اپنے رب کی جو احد ہے اور سمد ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں, جو قادر و قیوم ہے, جو باقی اور کافی ہے, ذات کو پہچان لیں اور اللہ کے ناموں اور صفتوں کے قائل ہو جائیں. بلکہ ان میں اکثریت کی ذہنیت تو یہاں تک بگڑ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے پھر شرک سے دستبرداری نہیں. آسمان و زمین, پہاڑ اور درخت کا, انسان اور جن کا خالق اللہ کو مانتے ہیں, لیکن پھر بھی اس کے سوا دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر ان کی عبادت کرتے ہیں. یہ مشرکین حج کو آتے ہیں, احرام باندھ کر لبیک پکارتے ہیں کہ اے اللہ, آپ کا کوئی شریک نہیں, جو بھی شریک ہیں ان کے خود مالک بھی آپ ہیں اور ان کی ملکیت کے مالک بھی آپ ہی ہیں. صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جب وہ یعنی مشرکین مکہ اتنا کہتے کہ ہم حاضر ہیں, اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں, تو رسول اللہ فرماتے بس بس, یعنی اب آگے کچھ نہ کہو. فی الواقع شرک ظلم عظیم ہے, بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کی جائے. بخاری اور مسلم میں ہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے جواب دیا کہ تیرا رب کے ساتھ شریک ٹھہرانا, حالانکہ اکیلے اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا ہے. اسی طرح اس آیت کے تحت میں منافقین بھی داخل ہیں. ان کے عمل بھی اخلاص والے نہیں ہوتے بلکہ وہ ریاکار ہوتے ہیں, اور ریاکاری بھی شرک ہے. اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں فرمایا, ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. منافق لوگ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود دھوکے میں ہیں. یہ نماز کو بڑے ہی سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں, صرف لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو تو بس برائے نام ہی یاد کرتے ہیں. یہ بھی یاد رہے کہ بعض شرک بہت ہلکا اور پوشیدہ ہوتا ہے, خود کرنے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا. چنانچہ سنن ترمذی, صحیح ابن حبان, سنن ابی داود وغیرہ میں ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک بیمار کے پاس گئے. اس کے بازو پر ایک دھاگا بندھا ہوا دیکھ کر آپ نے اسے توڑ دیا اور یہی آیت پڑھی کہ ایماندار ہوتے ہوئے بھی مشرک ہوئے جاتے ہو. حدیث میں ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے نام کی جس نے قسم کھائی وہ مشرک ہو گیا. اور سنن ابی داؤد میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جھاڑ بھوک, ڈورے دھاگے اور جھوٹے تعویذ شرک ہیں. اور سنن ترمذی نے سنن ابی داؤد میں رسول اللہ کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توکل کے باعث سب سختیوں سے دور کر دیتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی صاحبہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی جب کبھی باہر سے آتے زور سے کھنکارتے تھوکتے کہ گھر والے سمجھ جائیں اور آپ انہیں کسی ایسی حالت میں نہ دیکھ پائیں کہ برا لگے. ایک دن اسی طرح آپ آئے, اس وقت میرے پاس ایک بڑھیا تھی جو بوجہ بیماری کے مجھ پر دم جھاڑا کرنے کو آئی تھی. میں نے آپ کی کھنکار کی آواز سنتے ہی اسے چار پائی تلے چھپا دیا. آپ آئے میرے پاس میری چار پائی پر بیٹھ گئے اور میرے گلے میں دھاگا دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس میں دم کرا کر میں نے باندھ لیا ہے۔ آپ نے اسے پکڑ کر توڑ دیا اور فرمایا عبداللہ یعنی مراد خود آپ تھے، عبداللہ کا گھر شرک سے بے نیاز ہے۔ خود میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جاڑ پھوک تعویذات اور ڈورے دھاگے شرک ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کیسے فرماتے ہیں؟ میری آنکھ دکھ رہی تھی، میں فلاں یہودی کے پاس جایا کرتی تھی، وہ دم جھاڑا کرا دیتا تھا تو سکون ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا تیری آنکھ میں شیطان چوکا مارا کرتا تھا اور اس کی پھونک سے وہ رک جاتا تھا، تجھے یہ کافی تھا کہ وہ کہتی جو رسول اللہ نے سکھایا ہے، یعنی اذھیب البأس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ اللہ اس پریشانی اور غم وغیرہ کو لے جائیے، اے لوگوں کے پروردگار شفا عطا کیجیے اور آپ ہی شفا عطا کرنے والے ہیں، آپ کی شفا کے علاوہ کسی اور کی شفا نہیں، ایسی شفا عطا فرمائیے جو بیماری کے اثر کو اپنے پیچھے نہ چھوڑے۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے، آپ نے فرمایا جو شخص ایسی کوئی چیز لٹکائے اللہ اس کا کام پورا نہ کرے، اور جو شخص اسے لٹکائے اللہ اسے لٹکا ہوا ہی رکھے۔ صحیح مسلم نے سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمام شریکوں سے بے نیاز و بے پرواہ ہوں، جو شخص اپنے کسی کام میں میرا کوئی شریک ٹھہرائے میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ مسند احمد نے سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان نے معجم الکبیر میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جبکہ اول آخر سب جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ندا کرے گا، یعنی ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ جس نے اپنے عمل میں شرک کیا ہے وہ اس کا ثواب اپنے شریک سے طلب کر لے، اللہ تعالیٰ تمام شرکا سے بڑھ کر شرک سے بے نیاز ہیں۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ ڈر چھوٹے شرک کا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری یعنی دکھلاوا۔ قیامت کے دن لوگوں کو جزائے اعمال دی جائے گی، اس وقت اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ اے ریاکارو تم جاؤ اور جن کے دکھائے سنانے کے لیے تم نے عمل کیے تھے انہی سے اپنا اجر طلب کرو اور دیکھو کہ وہ دیتے ہیں یا نہیں۔ مسند احمد ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کوئی بدشگونی لے کر اپنے کام سے لوٹ جائے وہ مشرک ہو گیا۔ صحابہ نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ کہنا اللهم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، یعنی اے اللہ بھلائیاں سب نیک شگون آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور نیک شگونیوں والے آپ ہی ہیں۔ سنن ابی داؤد وغیرہ میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے جسے میں صبح شام اور سوتے وقت پڑھا کروں، تو رسول اللہ نے فرمایا یہ دعا پڑھو اللہم فاطر السماوات والارض، کہ اے اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادتی غیب اور شہادت کے جاننے والے، رب کل شیء وملیکہ ہر چیز کے پروردگار اور بادشاہ، اشہد ان لا الہ الا انت میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اعوذ بک من شر نفسی میں اپنے نفس کی برائی سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، و من شر الشیطان و شرکہ اور شیطان کی برائی سے اور اس کے میرے معاملات میں شریک کار ہونے سے بھی آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ان مشرکوں کو اس بات کا خوف جاتا رہا کہ اگر منظور الہی ہو تو چاروں طرف سے عذاب الہی انہیں اس طرح آ گھیرے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 45 میں فرمایا افأمن الذین مکروا السیئات، یعنی مکاریاں اور برائیاں کرنے والے کیا اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے یا ایسی جگہ سے عذاب لائے کہ انہیں شعور بھی نہ ہو یا انہیں لیٹتے بیٹھتے ہی پکڑ لے یا ہوشیار کر کے تھام لے؟ اللہ تعالیٰ کسی بات میں عاجز نہیں، یہ تو صرف اللہ کی رحمت و رعفت ہے کہ گناہ کریں اور پنپیں۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 97 تا 99 میں اللہ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ بستیوں کے گنہگار اس بات سے بے کھٹکے ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس راتوں کو ان کے سوتے ہوئے ہی عذاب آ جائیں یا دن دہاڑے بلکہ ہستے کھیلتے ہوئے عذاب آ دھمکیں. اللہ کے مکر سے بے خوف نہ ہونا چاہیے, ایسے لوگ سخت نقصان اٹھاتے ہیں.
قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبْعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
اے نبی, آپ کہہ دیجئے کہ میری راہ یہی ہے, اللہ کی طرف میں اور میرے فرما بردار بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے بعد. اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں. سامعین, اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. اللہ کی وحدانیت یعنی معبود اکتا ہونے کی دعوت. اللہ تعالیٰ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, جنہیں تمام جن و انس کی طرف بھیجا ہے, حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کو خبر کر دیجئے کہ میرا مسلک, میرا طریق, میری سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت عام کر دوں پورے یقین, دلیل اور بصیرت کے ساتھ. میں اس طرف سب کو بلا رہا ہوں, میرے جتنے پیروکار ہیں وہ بھی اسی طرف سب کو بلا رہے ہیں. شرعی, نقلی اور عقلی دلیلوں کے ساتھ اس طرف دعوت دیتے ہیں. ہم اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں, اللہ کی تعظیم, تقدیس, تسبیح, تحلیل بیان کرتے ہیں. اللہ کا شریک سے, نظیر سے, عدیل سے, وزیر سے, مشیر سے, یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو اللہ کا شریک نہیں کرتے, اللہ کے جیسا کسی کو بھی نہیں کہتے, اللہ کے برابر بھی کسی کو قرار نہیں دیتے, نہ کسی کو اللہ کا وزیر کہتے ہیں, نہ کسی کو اللہ کو مشورہ دینے والا قرار دیتے ہیں, اور ہر طرح کی کمزوری اور کمی سے اللہ کو پاک مانتے ہیں. نہ اللہ کی اولاد مانتے ہیں, نہ بیوی, نہ ساتھی, نہ ہم جنس. وہ اللہ ان تمام بری باتوں سے پاک و بلند و بالا ہے. آسمان و زمین اور اس کی ساری مخلوق اللہ کی تعریف اور پاکی بیان کر رہی ہے, لیکن لوگ ان کی تسبیح سمجھتے نہیں. اللہ بڑے ہی حلیم اور بڑے بخشنے والے ہیں.
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
اور آپ سے پہلے, اے نبی, ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں سب شہری مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وہی نازل فرماتے گئے. کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا کچھ انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے, کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ سامعین, اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. نبوت اور رسالت مردوں میں ہی رہی, نہ کہ عورتوں میں. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اور نبی مرد ہی بنتے رہے, نہ کہ عورتیں. جمہور اہل اسلام کا یہ قول ہے کہ نبوت عورتوں کو کبھی نہیں ہوئی. اس آیت کریمہ کا سیاق بھی اس پر دلالت کرتا ہے, لیکن بعض کا قول ہے کہ خلیل اللہ کی بیوی سارہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بھی نبیہ تھیں. ملائکہ نے سارہ علیہ السلام کو ان کے لڑکے اسحاق اور پوتے یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف انہیں دودھ پلانے کی وحی ہوئی. مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت فرشتے نے دی. فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اللہ نے آپ کو پسندیدہ, پاک اور برگزیدہ کر لیا ہے, اور تمام جہان کی عورتوں پر اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہیے. اللہ کے لیے سجدہ کیجئے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجئے, جس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے 43 میں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اتنا تو ہم مانتے ہیں جتنا قرآن نے بیان فرمایا, لیکن اس سے ان کی نبوت ثابت نہیں ہوتی. صرف اتنا فرمان یا اتنی بشارت یا اتنا حکم کسی کی نبوت کے لیے دلیل نہیں. اہل سنہ و جماعت کا سب کا مذہب یہ ہے کہ عورتوں میں سے کوئی نبوت والی نہیں. ہاں, ان میں صدیقات ہیں, جیسے کہ سب سے اشرف و افضل عورت مریم علیہ السلام کی نسبت. قرآن میں اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 75 میں فرمایا, وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ, یعنی مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ صدیقہ تھیں. پس اگر وہ نبیہ ہوتیں تو اس مقام میں وہی مرتبہ بیان کیا جاتا. آیت کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے رہنے والے انسان ہی نبی ہوتے رہے, نہ کہ آسمان سے کوئی فرشتہ اترتا ہو. چنانچہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ, یعنی آپ سے پہلے اے نبی جتنے رسول ہم نے بھیجے وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں آمد و رفت بھی رکھتے تھے وہ ایسے جسے نہ تھے کہ کھانا کھانے سے پاک ہوں نہ ایسے تھے کہ کبھی مرنے والے ہی نہ ہو ہم نے ان سے اپنے وعدے پورے کیے انہیں اور ان کے ساتھ جنہیں ہم نے چاہا نجات دی اور مصرف یعنی حد سے آگے بڑھ جانے والے لوگوں کو ہلاک کر دیا جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ہے اسی طرح سورہ احقاف کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلْ إِلَىٰ آخِرِهِ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی پہلا رسول تو نہیں یاد رہے کہ اہل قرآن سے مراد اہل شہر ہیں نہ کہ بادیہ نشین وہ تو بڑے کج طبع اور بد اخلاق ہوتے ہیں مشہور و معروف ہے کہ شہری نرم طبع اور خوش خلق ہوتے ہیں اسی طرح بستیوں کے دور والے پر ایک کنارے کے رہنے والے بھی عموماً ایسے ہی ٹیڑھے ترچھے ہوتے ہیں قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 97 میں اللہ نے فرمایا الاعراب اشد کفر و نفاق جنگلوں میں رہنے والے بدو کفر و نفاق میں بہت سخت ہیں قتادہ بھی یہی مطلب بیان فرماتے ہیں کیونکہ شہریوں میں علم و حلم زیادہ ہوتا ہے سورہ ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ بادیہ نشین اعراب میں سے کسی نے رسول اللہ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا آپ نے اسے بدلا دیا لیکن اس نے اسے بہت کم سمجھا رسول اللہ نے اور دیا اور دیا یہاں تک کہ اسے خوش کر دیا پھر فرمایا میرا تو جی چاہتا ہے کہ سوائے قریش اور انصاری اور ثقفی اور دوسی قبیلے کے لوگوں کے اوروں کا تحفہ قبول ہی نہ کروں سنن ترمذی نیز ادب المفرد للبخاری اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں رسول اللہ کی حدیث میں ہے آپ نے فرمایا وہ مؤمن جو لوگوں سے ملے جلے اور ان کی ایزاؤں پر صبر کرے وہ اس سے بہتر ہے جو نہ ان سے خلط ملت ہو نہ ان کی ایزاؤں پر صبر کرے یہ جھٹلانے والے کیا ملک میں چلتے پھرتے نہیں کہ اپنے سے پہلے کے جھٹلانے والوں کی حالتوں کو دیکھیں اور ان کے انجام پر غور کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 46 میں فرمایا أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا الآية یعنی کیا انہوں نے زمین کی سیر نہیں کی کہ ان کے دل سمجھدار ہوتے ان کے کان سن لیتے ان کی آنکھیں دیکھ لیتی کہ ان جیسے گنہگاروں کا کیا حشر ہوتا رہا ہے وہ نجات سے محروم رہتے ہیں عتاب الہی انہیں غارت کر دیتا ہے عالم آخرت ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو احتیاط سے زندگی گزارتے ہیں یہاں بھی نجات پاتے ہیں اور وہاں بھی اور وہاں کی نجات یہاں کی نجات سے بہت ہی بہتر ہے چنانچہ سورہ غافر کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُولَنَا الْآیَة یعنی ہم اپنے رسولوں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی اس دنیا میں بھی مدد فرماتے ہیں اور قیامت کے دن بھی ان کی امداد کریں گے اس دن گواہ کھڑے ہوں گے ظالموں کے عذر بے سود رہیں گے ان پر لعنت برسے گی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا گھر کی اضافت آخرت کی طرف کی جیسے صلاۃ اولا اور مسجد جامع اور عام اول اور بارحۃ الاولا اور یوم الخمیس میں ایسی ہی اضافت ہے عربی شعروں میں بھی یہ اضافت بکثرت آئی ہے
حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ
یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور یہ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گنہگاروں سے واپس نہیں کیا جاتا سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کا انجام اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی مدد اللہ کے رسولوں پر پورے موقع پر اترتی ہے دنیا کے جھٹکے جب زوروں پر ہوتے ہیں مخالفت جب تن جاتی ہے اختلاف جب بڑھ جاتا ہے دشمنی جب پوری ہو جاتی ہے انبیاء اللہ کو جب چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے تو ایکاایک اللہ تعالیٰ کی مدد آ پہنچتی ہے کذیبو اور کذیبو دونوں قراءتیں ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی قراءت ذال کی تشدید سے ہے چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ لفظ کذیبو ہے یا کذیبو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کذیبو ہے انہوں نے کہا پھر تو یہ معنی ہوئے کہ رسولوں نے گمان کیا کہ وہ جھٹلائے گئے تو یہ گمان کی کون سی بات تھی یہ تو یقینی بات تھی کہ وہ جھٹلائے جاتے تھے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک یقینی بات تھی کہ وہ کفار کی طرف سے جھٹلائے جاتے تھے لیکن وہ وقت بھی آئے کہ ایماندار امتی بھی ایسے زلزلے میں ڈالے گئے اور اس طرح ان کی مدد میں تاخیر ہوئی کہ رسولوں کے دل میں آئی کہ غالباً اب تو ہماری اپنی ایمان والی جماعت بھی ہمیں جھٹلانے لگے گی اب مدد الہی آئی اور انہیں غلبہ ہوا تم اتنا تو خیال کرو کہ کذیبو کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے معاذ اللہ کے انبیاء علیہ السلام اللہ کی نسبت یہ بدگمانی کر سکتے ہیں کہ انہیں رب کی طرف سے جھوٹ کہا گیا ہرگز نہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قرات میں کذیبو ہے آپ اس کی دلیل میں آیت حتی یقول الرسول پڑھ دیتے تھے یہاں تک کہ انبیاء اور ایماندار کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں ہے یاد رکھیے مدد الہی بالکل قریب ہے عائشہ رضی اللہ عنہ اس کا سختی سے انکار کرتی تھیں اور فرمایا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے جتنے وعدے کیے آپ کو یقین کامل تھا کہ وہ سب یقینی اور حتمی ہے اور سب پورے ہو کر ہی رہیں گے آخری دم تک کبھی اللہ نہ کرے آپ کے دل میں یہ وہم ہی پیدا نہیں ہوا کہ کوئی وعدہ الہی غلط ثابت ہوگا یا ممکن ہے کہ غلط ہو جائے یا پورا نہ ہو ہاں انبیاء علیہ السلام پر برابر بلائیں اور آزمائشیں آتی رہیں یہاں تک کہ ان کے دل میں یہ خطرہ پیدا ہونے لگا کہ کہیں میرے ماننے والے بھی مجھ سے بدگمان ہو کر مجھے جھٹلا نہ رہے ہوں ایک شخص قاسم بن محمد کے پاس آ کر کہتا ہے کہ محمد ابن کعب القرظی کذبو پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو میں نے رسول اللہ کی زوجہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ وہ کذبو ہی پڑھتی تھیں یعنی ان کے ماننے والوں نے انہیں جھٹلایا بس ایک قرات تو تجدید کے ساتھ ہے دوسری تخفیف کے ساتھ ہے پھر اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تو وہ مروی ہے جو اوپر گزر چکا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے یہ آیت اسی طرح پڑھ کر فرمایا یہی وہ ہے جو تو برا جانتا ہے یہ روایت اس روایت کے خلاف ہے جسے ان دونوں بزرگوں سے اوروں نے روایت کی اس میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب رسول نا امید ہو گئے کہ ان کی قوم ان کے مانے گی اور قوم نے یہ سمجھ لیا کہ نبیوں نے ان سے جھوٹ کہا اسی وقت اللہ کی مدد آ پہنچی اور جسے اللہ تعالیٰ نے چاہا نجات بخشی اسی طرح کی تفسیر اوروں سے بھی مروی ہے ایک نوجوان قریشی نے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ سے کہا کہ ہمیں بتلائیے اس لفظ کو کیا پڑھیں مجھ سے تو اس لفظ کی وجہ سے ممکن ہے کہ اس سورت کا پڑھنا ہی چھوٹ جائے سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا سنو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اس سے مایوس ہو گئے کہ ان کی قوم ان کی مان کر دے گی اور قوم والے سمجھ بیٹھے کہ نبیوں نے غلط کہا ہے یہ سن کر ضحاک ابن مزاحم رحمہ اللہ بہت ہی خوش ہوئے اور فرمایا کہ آج جیسا جواب کسی ذی علم کا میں نے نہیں سنا اگر میں یہاں سے یمن پہنچ کر بھی ایسے جواب کو سنتا تو میں اسے بھی بہت آسان جانتا مسلم ابن یسار رحمہ اللہ نے بھی آپ کا یہ جواب سن کر اٹھ کر آپ سے معانقہ کیا یعنی گلے ملے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو بھی اسی طرح دور کر دے جس طرح آپ نے ہماری پریشانی دور فرمائی بہت سے اور مفسرین نے بھی یہی مطلب بیان کیا ہے بلکہ مجاہد رحمہ اللہ کی تو قراءت ذال کے زبر سے ہے یعنی کذبو ہاں بعض مفسرین فاعل و ظنو کا فاعل مؤمنوں کو بتلاتے ہیں اور بعض کافروں کو یعنی کافروں نے یا یہ کہ بعض مؤمنوں نے یہ گمان کیا کہ رسولوں سے جو وعدہ مدد کا تھا اس میں وہ جھوٹے ثابت ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول نا امید ہو گئے یعنی اپنے قوم کے ایمان سے اور نصرت الہی میں دیر دیکھ کر ان کی قوم گمان کرنے لگی کہ ان کو جھوٹے وعدے دیے گئے تھے پس یہ دونوں روایتیں تو ان دونوں بزرگ صحابیوں سے مروی ہیں اور عائشہ رضی اللہ عنہا اس کا صاف انکار کرتی ہیں ابن جریر رحمہ اللہ بھی قول عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرفداری کرتے ہیں اور دوسرے قول کی تردید کرتے ہیں اور اسے ناپسند کر کے رد کر دیتے ہیں واللہ اعلم
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت و عبرت ہے یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں اور کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے ہر چیز کی اور ہدایت و رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے ماضی کے واقعات باعث عبرت و نصیحت ہیں نبیوں کے واقعات مسلمانوں کی نجات کافروں کی ہلاکت کے قصے عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت و نصیحت والے ہیں۔ یہ قرآن بناوٹی نہیں بلکہ اگلی آسمانی کتابوں کی سچائی کی دلیل ہے۔ ان میں جو حقیقی باتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں انہیں سچا بتاتا ہے، اور جو تحریف و تبدیلی ہوئی ہے اسے چھانٹ دیتا ہے۔ جو باتیں ان کی باقی رکھنے کی تھیں انہیں، اور جو احکام منسوخ ہو گئے انہیں بیان کرتا ہے۔ ہر ایک حلال و حرام، محبوب و مکروہ کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ طاعات، واجبات، مستحبات، محرمات، مکروہات وغیرہ کو بیان فرماتا ہے۔ اجمالی اور تفصیلی خبریں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے صفات بیان فرماتا ہے، اور بندوں نے جو غلطیاں اپنے خالق کے بارے میں کی ہیں ان کی اصلاح کرتا ہے۔ مخلوق کو اس سے روکتا ہے کہ وہ اللہ کی کوئی صفت اللہ کی مخلوق میں ثابت کریں۔ پس یہ قرآن مؤمنوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ ان کے دل زلالت سے، ہدایت اور جھوٹ سے، سچ اور برائی سے بھلائی کی راہ پاتے ہیں، اور رب العباد یعنی اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کر لیتے ہیں، جو تمام چیزوں کے خالق اور ہر ایک کے معبود ہیں۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں ایسے ہی مؤمنوں کا ساتھ دے، اور قیامت کے دن جبکہ بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے منہ کالے ہو جائیں گے، ہمیں مؤمنوں کے ساتھ نورانی چہروں میں شامل رکھے۔ آمین۔